أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، مہا ازر، سادی بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، فاطمہ محمدی، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نایہ کیانی، نازیہ خانم، فرانہ، ثنا فرین، فرزانہ سلود، شاہینہ ثریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائر آزار، غزال رشید، ارشیا گلناز خان، سنیا شہباز، ابیرا شہراز، فوزیہ یقین، یسرا چودھری، مانیش گفتا، آشیا تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، آسما شاہ، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، محلہ کا عابد، امید تفشیش، عروبہ استحسان، ناظمہ پروین، رانی شاہین، ماسبین خان، بینس سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدیہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی جی، ابھی ہماری ایک سسٹر ابھی تو باقی بھی آتی کہ لاہور کے لیے دعا کریں، تو میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ جب بھی آپ لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیشہ نماز پڑھے، ایک تو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. یہاں پہ تو حساب کے دن کی بات ہو رہی ہے نا کہ مجھے بخش دے میرے والدین کو اور سب مومنین کو، تو آپ ویسے بھی اپنی زبان میں بھی ویسے بھی بہت زیادہ خوبصورت دعائیں ہو سکتے ہیں سب کے لیے، اسپیشلی آپ نے اب ماشاء اللہ کتاب دعا پڑھ لی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دعائیں ہیں، حفظ المسلمین تازہ کی ساتھ بتا رہے ہیں، وہ دعائیں مصنوع دعاؤں کے میں نے ایپس بھی بتائے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو ایپس مل جائیں گے، وہ گوگل پلے سے ریسرچ کر کے اپنے پاس لکھ لیں، بلکہ لکھ کے سامنے لگا لیں، کیونکہ مشکل اور مصیبت کے وقت سوائے اللہ پاک کی ذات کے کوئی مدد نہیں ہے. صدقہ خیرات کی زیادہ سے زیادہ آگے ڈالیں، کیونکہ ہمارے پاس مشکلات اور مصیبتیں بعض اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں خود سے چیک کرنا ہے کہ ہم کس کیسے، ایک مصیبت مشکل آتی ہے آپ کو دین کے راستے میں اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. تو اس پہ بھی جیسے ہم نے اگر کا کردار پڑھا کہ کتنا مشکل وقت آیا تھا، انہوں نے ہمیشہ یہ دعا کی ان نمائش کو بس سے بخوز نے ان اللہ، اور ہمیشہ کہتے تھے وہ یہ اللہ ہی ہے جسے مدد مانگی جا سکتی، انہوں نے نہیں کہا تھا. تو ہم نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ آپ نے سے اوپر میں ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حال میں زندگی گزارے. خاص کر ہم جو لوگ یورپ میں آگے پیچھے رہ رہے ہیں، ان کو اتنی زیادہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، پاکستان، انڈیا میں یا ہمارے جیسے وہاں پہ یہ بہت زیادہ چیز ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو جگائے، ہمارے اندر محبت ڈالے. جب محبت آ جائے گی، خاص ہوگا تو کبھی کام نہیں کرے، چاہے وہ بم بلاسٹک ہو، کچھ بھی ہو کسی بھی لحاظ سے نا، تو لازمن دعا کیا کرے، اپنے حصے کا کام کرے. جو میں نے سیکھا، جتنے ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ہمارے جو ٹیچرز ہیں، آپ بچپن سے لے لیں نا، اپنی والدہ سے لے لیں، والدہ سے لے کر آپ اسکول میں گئے، اسکول کے بعد اب جہاں ابھی آپ قرآن کے ٹیچر سے سیکھ، اس سے پہلے بھی جس نے جو بھی سکھایا، ان کو شور کے ساتھ ان کا جزاک اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس نے بہت کچھ سکھایا، اس کو پازیٹو طریقے سے لیں اور کوشش کریں سب کے لیے ایک اچھا کام کر کے جائیں اپنی طرف سے. جیسے بات ہم لوگ اپنے گھر کو پاکستان جیسے نارملی ہوتا ہے کر لیتے ہیں، باہر ایسے یہ میری کون سی پراپرٹی ہے، میری کون سی جگہ، جہاں دل کیا ہم نے ایسے پھینک دیا، کچھ بھی ہے. تو اسی طرح ہم نے ہر جگہ پہ کوشش کرنی ہے سب کے لیے اچھی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے ہم اور کچھ نہ کر سکے، دل میں کٹتے ہیں تو دعا کر سکے سب کے لیے نا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جو بے گناہوں کو مارتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی خوف پہ خدا ڈالے. کیونکہ ہمارے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو دیکھیں، تو اس میں کسی بھی جتنی بھی انہوں نے جنگیں لڑی، اپنی سورۃ توبہ میں پڑھے آگے بھی انشاءاللہ تجلیات نبوت، کتنے کم لوگ جو ہے مارے گئے ہیں, مطلب قتل بھی کیے گئے ہمارے مسلمان جو شہید ہوئے, علیحدہ بات تھی. اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مان جاتا ہے تو اس کی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنایا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. جی آج ہم سٹارٹ کریں گے, ایک بہت ہی پیاری سورہ ہے, سورہ احزاب, بہت خوبصورت. یہ بھی دیکھیں سٹارٹ بھی جو ہو رہا ہے, یا ایوہ النبی یتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے, بہت خوبصورت ہے. اچھا ہمیں سورہ احزاب میں کیا کہتے ہیں, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 208 آیت نمبر 1 سے 15, سورۃ الاحزاب. لیسن نمبر 208 آیت نمبر 1 to 15, سورۃ الاحزاب. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها النبي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, ولا تطیع الکافرین, اور نہ کہنا مانیے کافروں کا, والمنافقین, اور منافقوں کا, ان اللہ کان, بے شک ہے اللہ تعالی, علیمن حکیما, علم والا حکمت والا, وتبی, اور پیروی کیجیے, ما یوحا, اس کی جو وحی کی جاتی ہے, الیکا, آپ کی طرف, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, کان بما تعملون خبیرا, ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا, وتوکل علی اللہ, اور توکل کیجئے اللہ پر, وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ کارساز, یعنی کام بنانے والا, ما جعل اللہ, نہیں بنائے اللہ نے, لرجلن, کسی شخص کے لیے, من قلبینی, دو دلوں میں سے, فی جوفہ, اس کے پیٹ میں, وما جعل, اور نہیں اس نے بنائی, ازواجکم, تمہاری بیویاں, اللائی, وہ جو, تظاہرون, تم ظہار کرتے ہو, منہن, ان سے, امہاتکم, مائیں تمہاری, وما جعل, اور نہیں بنایا, ادعیاءکم, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو, ابناءکم, بیٹے تمہارے, ذالکم, یہ, قولکم, بات ہے تمہاری, بیفواہکم, تمہارے اپنے منہوں کے ساتھ, یعنی تم اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہو اللہ نے نہیں کہی, واللہ, اور اللہ تعالی, یقول الحق, فرماتا ہے حق, وہو یہدی السبیل, اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی, وَدْعُوهُمْ پکارو ان کو لِآبَائِهِمْ ان کے باپوں کے لیے یعنی ان کے نام کے ساتھ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک فَإِلَّمْ پھر اگر نہیں تَعْلَمُوا تم جانو آبَاءَهُمْ ان کے باپوں کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ
تو بھائی ہیں تمہارے دین
میں
وموالیکم
اور
دوست تمہارے
ولیس علیکم
اور نہیں تم پر
جناحن
کوئی گناہ فیما اخطأتم به اس معاملے میں جو خطا کی تم نے ساتھ اس کے ولیکن لیکن ما تعمدت قلوبکم جو جان بوجھ کر ارادہ کریں دل تمہارے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان النبی اولا نبی قریب تر ہیں بالمؤمنین مومنوں کے من انفسہم ان کے نفسوں سے بھڑ کر وازواجہو اور آپ کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں وَأُولُو
الْأَرْحَامِ
اور رحم والے رشتے دار بَعْضُهُمْ اولا ان میں سے بعض نزدیک تر ہیں بِبَعْضٍ بعض کے فی کتاب اللہ
اللہ کی کتاب میں
من المومنین مومنوں میں سے والمہاجرین اور مہاجرین میں سے اِلَّا أَن تَفْعَلُوا مگر یہ کہ تم کرو اِلَى أَوْلِيَائِكُمْ طرف اپنے دوستوں کے معروفہ کوئی بھلائی کان ذالکا ہے یہ بات فی الکتابی کتاب میں مستورا لکھی ہوئی وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے میثاقہم پختہ عہد ان کا ومن کا اور آپ سے ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ سے وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وأخذنا منهم اور لیا ہم نے ان سے میثاقا غلیظا عہد پختہ لیسأل الصادقین تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں وعد للکافرین اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اذ جاءتکم جب آئے تمہارے پاس
جنودن
لشکر
فرسلنا علیہم ریحا
تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی
وجنودا لم تروها
اور کچھ لشکر نہیں تم نے دیکھا ان کو وکان اللہ
اور ہے اللہ تعالی
بما تعملون بصیرا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا جب وہ آئے تمہارے پاس من فوقکم
تمہارے اوپر سے
ومن اسفل منکم
اور تمہارے نیچے کی طرف سے
وَإِذَا غَتِ الْأَبْزَارُ اور جب پھر گئی نگاہیں
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ
اور پہنچ گئے دل حلق کو
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا
اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
اسی جگہ آزمائے گئے سب مومن
اور ہلائے گئے زلزالا شدیدا ہلایا جانا شدت کا
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
اور جب کہہ رہے تھے منافق
وَالَّذِينَ
اور وہ لوگ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
ان کے دلوں میں بیماری تھی
مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے
إِلَّا غُرُورًا مگر دھوکے کا
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا تھا ان میں سے گروہ نے
اے اہل یثرب لا مقام لکم
نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے
پس پلٹ جاؤ
ویستعزینو اجازت مانگ رہا تھا فریقن ایک گروہ
منہم ان میں سے
النبی نبی سے
یقولون
وہ کہہ رہے تھے
ان بیوتنا
بے شک ہمارے گھر
عورتن غیر محفوظ ہیں
وما ہی ابھی عورا
حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ
ای یریدونا نہیں وہ چاہتے تھے
الا فرارا
مگر فرار ہونا
ولو دخلت
اور اگر داخل کیے جاتے
علیہم ان پر
من اقطاریہا
ان کے اطراف سے
ثم سئل الفتنہ
پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا
لآتوہا البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف
وما تلبسو
اور نہ وہ انتظار کرتے
بیہا
اس کا
الا یسیرا
مگر بہت تھوڑا
ولقد
اور البتہ تحقیق کانو آہدو، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار نہیں وہ پھیریں گے پیٹھے، وکان عہد اللہ اور ہے اللہ کا عہد، مسئولا پوچھا جانے والا، بس جی یہاں تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم واقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا فعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن ربنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبق نمبر 208 آیت نمبر 1 سے 15 سورۃ الاحزاب لیسن نمبر 208 آیت نمبر 1-15 سورۃ الاحزاب آیات کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات سورۃ کے بارے میں کریں گے تھوڑی نہیں بلکہ کافی زیادہ اس لیے کہ سورۃ الاحزاب اصل میں کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن پاک کو پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی آگاہ ہوتے جاتے ہیں اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی یعنی ایک داعی ہونے کے ناطے سے یا ایک رسول ہونے کے ناطے سے ڈسکس کی جاتی ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے گھریلو معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے صورت نوٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دینی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگنے والی تہمت کے ضمن میں ہم اللہ کے نبی کے کچھ حالات دیکھ چکے ہیں اس سورۃ الاحزاب میں بھی آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ بس اس سورۃ کے بارے میں کچھ باتیں ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر کی سورۃ ہے اس سورۃ کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی اس کے ملتے ہیں لیکن زیادہ معروف نام اس کا سورۃ الاحزاب ہی ہے اور سورت کا نام آیت نمبر 20 کی آیت میں الاحزاب کے لفظ سے ہے غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے سورت میں اور ہم دیکھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے محسوس بھی کریں گے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی کوششیں کی کس قسم کے حالات آئے ابھی تک تو بدن اور روحت کو جانتے ہیں لیکن اس کو جاننے کے بعد دیکھیں گے کہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا خاموش اشارے دیتا ہے کہ یہ دین صرف آرام دہ ماحول میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا اس کے لیے کوشش کرنی لازم ہے غزوہ احزاب اپنے نتیجے کے اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی اور اس میں اسلام کا رخ بھی پلٹا تھا اس لیے سورت کو اسی نام سے موصول کیا گیا 9 رکوع ہیں 9 73 یعنی 73 آیات ہیں اور 1280 کلمات ہیں اور 5790 حروف ہیں 5790 نزول کے اعتبار سے یہ مدینہ منورہ کے تقریباً 5ویں سال نازل ہوئی یعنی ہجرت کے 5ویں سال کیونکہ اس سال کی غزوہ خندق ہوئی جس کو احزاب کہہ کر اس صورت میں اس کی باتیں دیکھی گئیں غزوہ بنو قریظہ ہوئی اس کا تذکرہ ہم اس میں پڑھیں گے اور حضرت زینب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ سب واقعات سن 5 ہجری میں ہوئے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو کھول کر پیش کیا گیا حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج پر تھی سیاہ تاریک رات سے ابھرتی ہوئی روشنی سراج منیر کی ہے جس کو یہاں اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کیا گیا نے آپ کو بنایا سراج منیرا اس صورت میں جاہلی معاشرے کے پھیلے ہوئے رسم و رواج اور اس کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہ رسم و رواج جو معاشرے میں کی جڑوں تک پہنچ چکے تھے اس صورت کے توسط سے ایسی جہالتوں کو ختم کیا گیا اسی طرح اس صورت کا ایک خاص بنیادی نقطہ عورت ہے اس صورت میں عورت کے مقام کو متعین کیا گیا ازواج مطہرات کے ناطے سے عام عورت کی عزت کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ جب کوئی عورت عام درجے سے اٹھ کر اللہ کے نام یا اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے تو پھر وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہوتی ایسی عورتیں اصل میں چراغ راہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی راستہ دیکھتے جاتے ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں مثالی باتیں ہیں. دنیا کے سب سے بڑے مثالی گھرانے اللہ کے نبی کی خواتین کی سرگرمیوں اور ان کے معاملات کو پیش کیا گیا. سب سے قیمتی تعلیمات دی گئی. اس صورت میں ایک ایسی کہانی ہم پڑھیں گے کہ جس کے بارے میں آج بھی اگر کوئی سنے تو خوش گم ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر آزمائش میں ڈالا اور پھر اس میں پورا بھی اتارا. ایک ہمارے گھر ہیں اور ایک وہ اللہ کے نبی کے گھر تھے کہ جن کے اندر احکامات آسمان سے اترتے ہوئے دکھتے اور مان لیے جاتے تھے. اور وہ گھر جس پر 23 سال تک نور کی بارش ہوتی رہی, اللہ نے اس گھر کو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے امیدوں کا مرکز بنایا اور ایسی خواتین کو حکم دی کہ اب جو روشنی تمہارے گھروں میں آئی ہے اب اس پر اپنا حق نہ سمجھنا, سمندر جیسا ظرف بنا لو اور اس روشنی کو بانٹنے لگو. ہم دیکھیں گے کسی صورت میں وہ آیت ہے جس میں ازواج مطہرات کے ناطے سے عورتوں کو یہ کہا گیا کہ جو آیات تمہارے گھروں میں اتر رہی ہیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ. اور اس طرح سے اس صورت میں اللہ کے نبی کی تعریفیں بھی بہت ہیں. ملاء العالم میں اللہ تعالیٰ سے لے کر فرشتوں کی طرف سے درجات کی بلندی کی دعاؤں کو بھی اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ اپنے نبی کی تعریفیں فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اور ہم سب کو بھی سبق دیا گیا کہ تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا حق ادا کرو. اور وہ کیا کہ تم اس مشن کے راہی بن جاؤ جو اللہ کے نبی کا تھا. وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ جو قربانیاں اللہ کے نبی نے دیا. آخری آیت میں امانت کا ذکر ہے کہ یہ صورت امانت ہے, صدیوں کا سفر طے کرتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امانت پہاڑوں پہ پیش کی اور مختلف مخلوقات پہ پیش کی, کسی نے اس کو نہ قبول کیا لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا. اور انسان بہت ہی کم حوصلے والا پیدا کیا گیا. وہ امانت کیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. سورت کے اختتام پہ اس پہ بات ہوگی. اور ہم اس سورت کو سنتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے نہیں لکھا, ورنہ اس قسم کی صورتیں تو قرآن میں کبھی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کے اضطراب کا تذکرہ ہے. میں تو دیکھتی ہوں کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی حقیقت میں ایک انسان دکھتے. کہیں آپ کو جذبات کی چاشنی ہے, کہیں لوگوں کا خوف بھی ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا, اور کہیں اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ جس میں آسمان سے تسلی آنے لگے گی اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے بے بس سمجھے گا. حضرت موسیٰ کا تو سانپ نماسہ کو پکڑنے کا حکم دیا تھا, لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سخت احکامات کو پکڑنے کا حکم دیا کہ جو معاشرے کے رواج سے ٹکرائیں, کہ جس حکم پہ عمل کرتے ہی سارا معاشرہ اس طرح پروپیگنڈے کرنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ کیسے شخص ہے کہ جو اپنے ہی گھر والوں پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنی بہو پر ان کی نظر تھی. یہ باتیں کہنا سننا آسان ہوتا ہے, لیکن جب کسی کے اوپر پڑتی ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو. اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ منافقوں کے حالات کھلتے ہوئے دکھتے ہیں. آپ اگر قرآن کا مزاج دیکھ رہے ہیں, سورت انفال کو دیکھیں, سورت توبہ کو دیکھیے, پھر سورت نور کو دیکھیے, اور اب سورت الاحزاب کو دیکھیے گا کہ ان سب میں جہاں اللہ کے نبی کے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ہی لوگوں کے پول کھلنے لگتے ہیں. سورت آل عمران میں بھی غزوہ احد کے ذمن میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی کلائی کھل گئی تھی. تو ہر دور میں جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں لوگ کھل کر سامنے آئیں تو حق اور باطل کہ اس جنگ میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام گندے چہروں سے پاک ہو جاتا ہے. ایڈورس کنڈیشنز میں کبھی اسلام پہ نہیں رہتا. یہ زندگی کا ایک بنیادی کرائیٹیرین بنا لیجیے اپنے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات دین کی ماننی پڑے جو عام لوگ نہیں مان رہے, یا دین کے لیے کوئی ایسی قربانی دینی پڑے جو دوسرے نہیں دے رہے, تو اس وقت اصل میں میری فرق ہے, میرا امتحان ہے کہ میں کیسے اور کیا کام کرتی ہوں. تو بہرحال باتیں تو اس میں ہم بہت ساری اور بھی کر سکتے ہیں, لیکن عبرت بجاتے خود اپنا تعارف ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر گروہوں کا تذکرہ ہے. وہ کون سے گروہ تھے یہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہی جائیں گے. اور اس صورت میں اسلامی نظریہ حیات کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا. معاشرت کی زندگی کی اصلاح ہے, اور اس طریقے سے ہم اس کو پڑھنے کے بعد اپنا کم از کم بہت زیادہ محاسبہ کرنے کے قابل ہوں گے. اس صورت میں اشارتاً ولیمے کے آداب پہ بھی بات ہوگی, ستر اور حجاب پہ آخری مہر لگے گی. دو جگہ پہلے بات ہو چکی, اب آخری تیسری جگہ پہ قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے عورت کے گھر سے نکلنے کے شرعی آداب پہ بات ہوگی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی بات بھی ہوگی. پھر کیا ہم کسی کو بیٹا بنا سکتے ہیں, منہ بولے بیٹے, تم میرے بھائی, تم میرے بیٹے, اس پہ بھی صورت میں پتہ چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ صرف اس انٹروڈکشن کو سننے کے بعد دل میں خواہش ہونے لگتی ہے کہ ہم اس صورت کو پورا ڈیٹیل سے پڑھیں اور سنیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ صورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ پیدا کرنے والی ہیں. ایک آخری بات کہہ کے صورت شروع کروں گی. اگر آپ پوری صورت کی رینڈم باتوں کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کریں تو پانچ بنیادی ٹاپک اس صورت میں آئیں گے. پہلا حصہ کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور ہدایات کی پیروی کی دعوت ہے کہ بس مان لو, جو اللہ کہہ رہے اس کو مان لو. اللہ سے ڈرنے, اس پر توکل کرنے, وحی کا اتباع کرنے کی دعوت ہے. تقویٰ پہ بہت خوبصورت طریقے سے اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نقطۂ نظر معلوم ہوتا ہے, اور وحی کے اتباع پہ بات ہے. توکل پہ بہت خوبصورت طریقے سے بات ہوتی ہے. دوسری چیز اس صورت کے بنیادی مضامین میں اجتماعی رسم و رواج کی اصلاح ہے, کہ جو چیزیں صدیوں سے تمہارے خاندانوں میں چلتی آ رہی ہیں اس کی اب اصلاح ہونی چاہیے. بہت ہو گیا, خوب بنا لی, خوب کر لی مہندیاں اور چوڑیاں, اور خوب کر لیے شاور سب کچھ, اس قسم کے حالات اور کہانیاں, لیکن اب تم نے وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے, پھر تمہیں حیات اور تجربہ کا مزہ آئے گا. پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ زندگی ہوتی کیا ہے, اور منہ بولے بیٹوں کو وراثت سے نکالنا, ان کا نام باپ کے نام کے ساتھ نہ لگانا, یہ سارے احکامات اسی زمن میں ہمیں دکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے خاموشی سے اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کہنا پڑتا ہے, کوئی کرے بات تو پھر بات سمجھ آتی ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنتے ہی بہت بہت دل میں یہ خیال آنے لگتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ سورت میں سے ہے. پھر اس صورت کا ایک بنیادی حصہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پر مشتمل ہے, جو ہم مناسب موقع پہ دیکھیں گے, اور اس سے پہلے کوشش کروں گی کہ ایک ہی دفعہ آپ کو ان کا قصہ بتا کر پھر ہم آگے بڑھ سکیں. اور تیسرا بنیادی حصہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے مثالی گھرانوں کے بارے میں. اسی میں روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ اب چاہو تو میرے ساتھ رہو, اور اسی طرح تنگی تشریح میں گزارا کرو, اور چاہو تو پھر مال و اطار لے لو, لیکن تربیت میں نہیں رہ سکتی. یعنی ایلا کا تذکرہ اس میں آئے گا. اور نبی کی بیویوں کو دوسری ذمہ داری یاد دلائی گئی کہ اب تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, تم اچھے طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرو. اور چوتھے حصے میں اسلامی آداب, جس میں اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی بات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دوسرے خاص احکامات جو اللہ کے نبی کے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ چیزیں نہیں تھیں, اس کا تذکرہ ہے. اور پانچواں حصہ جو ہے پھر اللہ کے نبی کی ذات سراج منیر یعنی روشن چراغ کی ہے, کیسے وہ چراغ تھا, کیسے اس سے دنیا میں روشنی پھیلی, یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں سورت کو, تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرئے. انداز پہ غور کیجیے گا, اتنا ڈائریکٹ انداز, یہ تحصیل جیسے کوئی میرا نام لے اور مجھے کہے کہ تم اللہ سے ڈرو, کیسے لگے گا؟ کوئی کسی کا نام لے کر کہے عائشہ اللہ سے ڈرو, کیسے لگے گا؟ بہت شدید انداز ہے, براہ راست انداز ہے. اور سورت کا آغاز یا ایھا النبی سے ہے. یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک خاص خوبی ہے, ایک خاص ان کے ساتھ یہ چیز جڑ گئی کہ اللہ نے آپ کو یا ایھا النبی کہا, یا ایھا الرسول کہا, لیکن یا محمد نہیں کہا. اس کے برعکس کئی انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ ملتا ہے, جیسے یا آدم, یا موسیٰ, یا شعیب کا لفظ بھی آتا ہے, وہ کہ وہ قوم نے کہا تھا لیکن قرآن میں موجود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, کئی خوبصورت لقب لیے گئے لیکن نہیں کہا تو یا محمد نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اس سے اللہ کے نبی کی شان بتائی گئی کہ تم کیسے اللہ کے نبی کا نام لے کر بولتے ہو, اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی صرف بہتر لوگ آ کر آپ کو یا محمد کہا کرتے تھے, باقی لوگ یا ایھا الرسول کہتے تھے. اگلی بات, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا, کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے بعض جگہ آپ ہی کو سنایا گیا اور بعض جگہ آپ کی امتیوں کو سنایا گیا. اس آیت میں کچھ خاص تناظر ہے جس کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ حالات وہ تھے کہ چاروں طرف سے دشمن آپ کے اوپر حملے کر رہے تھے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑ دی ہو آپ کو دکھ دینے کی, اور ایسے حالات میں امید جو ہو رہی تھی کہ اگر آپ ان کی باتوں پہ چل پڑے, ان کی باتوں کو مان کر اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی اپنی سوچوں میں ہی تبدیلی پیدا کر لی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو لہٰذا یا ایھا النبی یتق اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جو پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ تھی. ہمیں جب بھی کہتا ہے تقوی اختیار کرو تو ضروری نہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی تقوی کے درجے پہ ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیادی درجے پہ ہوں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے کہ ہم اس سے آگے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے, آپ نے تو استقامت کی طرح تقوی کو بھی ہر وقت ہمیں رکھا. تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ تقوی آخر ہوتا ہے, جب تک تقوی کی اصل نہیں سمجھیں گے یا سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ اس آیت میں اللہ کے نبی کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا ہے. قرآن میں بار بار اس پہ بات ہوتی ہے اور یہ لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں, یعنی اس روٹ سے سب سے زیادہ لفظ آتے ہیں. لیکن نبی کے ساتھ تقوی کی بات ہے تو پھر تقوی کو تو سمجھنا ہی پڑے گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. حبیب بن طلق فرماتے ہیں تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دی ہوئی روشنی میں کام کرنا. سوچیے, یعنی اللہ کے حکموں کی روشنی میں کام کرنا, یہ تقوی ہے. اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ترک کر دینا. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تقوی کیا لکھا, کہ نیکی کرو تو اللہ سے پوچھ کر کرو, اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرو, اور کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوئے چھوڑو تو اس کی دلیل بھی اللہ سے لے کر چلو. سوچے سر, اب ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں گے کہ کیا میرے دل میں تقوی ہے, کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتی ہوں, نیکی کی کوئی بات جو کرتی ہوں, کوئی کام دین کے نام پہ یا اپنی عبادات کے نام پہ یا معاملات یا رسم و رواج کے نام پہ کرتی ہوں تو کیا اس میں حقیقت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی؟ دیکھیے, کوئی ورکر اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دے اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا شام کو, کیونکہ اسے اپنی مرضی سے کیا. لیکن کیوں نہ جانے نیکیوں کے معاملے میں ہم اپنے خود ہی مینیجر بن جاتے ہیں, خود کو خود ہی تھنگس ٹو ڈو دے دیتے ہیں, ٹو ڈیز ٹارگیٹس دے دیتے ہیں اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا اجر بھی جاتے ہیں. تو کوئی من مانا کام نیکی کے نام پہ یا تقوی کے نام پہ جائز کو ناجائز کرنا, یہ تقوی نہیں ہوگا. اسی طرح تقوی کی ایک اور تعریف, ایسی حالت جس میں ایک انسان کا دل اللہ کی محبت اور اس کی عظمت اور خوف سے بھر جاتا ہے. پوچھے مجھ سے, تین چیزیں ہیں اکٹھی, آپ ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں. ایک پردے پہ لکھ لیں محبت، دوسرے پردے پہ لکھ لیجیے عظمت، اور تیسرے پردے میں لکھ لیں خوف، اور اس ٹرائنگل کے بیچ میں لکھ لیں لفظ اللہ. بلکہ ٹرائنگل کو اگر آپ تھوڑا سا اوپر سے موڑ دیں تو یہ بندہ مومن کا دل بن جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ایک بیلنسڈ سوچ کا نام ہے. بھیا وقت بندہ اللہ کی محبت میں بھی چور ہے، لاڈ بھی کرتا ہوا دکھتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی عظمت کے احساس سے لرس لرس جاتا ہے، اس کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے ڈرنا تو دور کی بات، نیکیاں کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس ذات کا حق ادا نہیں کر پایا. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری وہ صدا بیان کرتا ہوں جو تیرے چہرے کے جلال کو لائق ہے. اعوذ بنور وجهک الذی لا ترام، کئی مختلف الفاظ ہیں. دل میں اتنا بندے کے اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ خود کو ایک چیونٹی سے بھی چھوٹا سمجھے کہ جس کو کوئی بھی مسل کے رکھ دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ خوف، کس چیز کا خوف؟ شیر والا خوف، سانپ کا خوف نہیں، خوف ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف. مجھے تو لگتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں پیاری چھپا ہوا ہے. محبت تو ہے ہی لو آف اللہ، عظمت تو ہے ہی گریٹنس آف اللہ، خوف میں بھی دیکھیے تو فیئر کس چیز کا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کسی سے بھی اگر آپ نے کبھی محبت کی ہے تو آپ دیکھیں گے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی موٹیو ضرور ہوتا ہے. تقویٰ یہ کہتی ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، چور چور ہوتے ہیں، لاڈ بھی کرتے ہیں بچوں کی طرح، رو رو کے گر براتے بھی ہیں راہبوں کی طرح، عمل بھی کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کبھی غافل نہیں رہتے. اور اگر آپ تقویٰ کو کہہ لیں کہ تقویٰ بندے اور رب کے درمیان سچا رشتہ ہے، سچ کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، باقی سارے رشتے جھوٹے. اگر آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک سچا تعلق نہیں قائم ہوا تو مان لیجئے کہ تقویٰ میں ابھی کمی ہے. تقویٰ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب لے جاتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز زندگی میں آتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان کی زندگی کا بالکل رخ بدل جاتا ہے. تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور کا نام ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے. انسان کے اندر ایک محافظ اور نگران کے طور پر تقویٰ چوکی داری کا کام کرتا ہے، تقویٰ گارڈ ہے. یہ آپ کا گن مین ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے. کسی چور ڈاکو کو آنے نہیں دیتا، کوئی غلط کام انسان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو تقویٰ کی وجہ سے انسان اس مقام پر آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہو، بندہ ویسا بننے لگتا ہے. اور تقویٰ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے کہ کان نہ کا ڈرا ہوا کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر دوسری بات، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں اور منافقوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دباؤ تھا کفار اور منافقین کا، تو روکا گیا کہ آپ ان کے دباؤ میں نہ آئیں، کسی پیئر پریشر میں نہ آئیں، ان کی باتوں کے خوف سے کہیں آپ اس کام کو چھوڑ نہ دیں یا اس پیغام کو بدل نہ دیں جو کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. اور اگر آپ رک گئے تو آپ کی قوم کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت نرمی تھی. آپ کو کفار منافقین کے ساتھ بھی بڑے لطف اور کرم سے پیش آتے تھے، ان کی دلداری کا خیال رکھتے. اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اگر وہ کوئی سلام یا مشورہ دیں گے تو اللہ کے نبی فوراً قبول کر لیں گے. ہوا کیا کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان، اکرمہ اور ابو العور تین لوگ تھے جو مدینہ میں آئے، عبداللہ بن ابی کے ہاں مہمان ٹھہرے. پہلے انہوں نے امان طلب کی, یہ اس دور کا ایک رواج تھا. جیسے کبھی آپ نے کسی تاریخی ڈرامے میں دیکھا ہو کہ اگر جان کی امان پاؤں تو یہ کہوں. جب ان کو عربوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ ڈر یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مرانے پہ کوئی نہ آ جائے تو امان طلب کر لیتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ باتیں پیش کی کہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن عبی اور توما بن عبیرک بھی ساتھ آ گئے. اگر لفظ توما سن کے آپ کو سورت نساء کی وعدے یاد آ گئی ہوں کہ جس میں ایک شخص نے اپنے خاندان کی محبت میں ایک یہودی پر الزام لگا دیا تھا, تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو بھی پچھلے سبق یاد ہے. بہرحال یہ وہی توما بن عبیرک ہے. بات شروع ہوئی, ابو سفیان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب آپ ذرا غور سے سنیں اور جہاں ان کے بتوں کے نام ہیں وہاں اپنے اس معاشرے کے بتوں کو سامنے لے آئیے. کہنے لگا کہ آپ لات منات اور عزا جو ان کی دیویاں اور ان کے بزرگ تھے, ان کے خلاف کہنا چھوڑ دیجئے اور اعلان کر دیں کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو بچا لیں گے. بس یہ کر لیں آپ کا, ہمارے بتوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہماری قبروں کو, ہماری درگاہوں کو ویریفائی کر دیں. ایک دبا بس یہ کہہ دیں کہ یہ بھی کچھ رکھتے ہیں, آخر یہ کوئی کام کر کے دیا تبھی تو ان کی اتنی بات ہے. تو ہم آپ سے اور آپ کے رب سے اس کے بعد کوئی تعرض نہیں کریں گے, یعنی پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ختم. دیکھیے آج کے دور میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیمیلر کریں. آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ اسلام کے خلاف اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے, سارے دینوں کو ملا کر ایک ڈبے میں ڈالو, سب کا مربع بنا کر ایک ملا جلا دین سب کے سامنے پیش کر دو. ہندو ہندو رہے, یہودی یہودی رہے, مسلمان مسلمان رہے, اور سب کو ایک کہہ دو. میں نے چند دن پہلی بات سنی کہ کسی نے ایک نعرہ لگایا, میں صرف بات نعرہ کے حد تک بتا رہی ہوں, اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں, کہ ہندو سکھ مسلمان بھائی بھائی. اور یہ غالباً کرکٹ کے میچز کے درمیان میں باتیں ہوتی رہی ہیں. ذرا سوچ کے بتائیے بھائی بھائی کون ہے, المسلم و کل مسلم. لیکن یہ سوچ اور افکار ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بھائی چارہ ہو, انسانی بنیاد پہ ہو, کھلانے پلانے مواسات مدارات معاملات میں چلے گا, لیکن بھائی کی بھائی والی محبت یہ نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں بہت سارے اصلاح پسند جو لوگوں کی نظروں میں اس وقت مصلح ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا درد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں لڑائیاں ختم کرو, ان کی کوششیں کیا ہیں, مذہب کا لفظ نکال دو تعلقات میں سے, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. یہ تو نعرہ ہے نا, یہ بھی اصل میں یہی ہے. لوگ کہتے ہیں دین لڑاتا بہت ہے, اس لیے دین کا نام لینا چھوڑ دو. درست رویہ نہیں, یہ آج کا کوئی نیا عزم نہیں ہے. اور یقین کریں جتنی مخالفت تھی صرف اس وجہ سے تھی کہ ہمارے بزرگوں کو بھی برا کہتے ہیں. برا تو آپ کہتے بھی نہیں تھے, حیرت کی بات ہے. کوئی ایک روایت اللہ کے نبی کی آپ کو نہیں ملتی کہ آپ نے لات کو گالی دی ہو, منات کو گاؤ. کہتے کیا تھے کہ لا الہ الا اللہ, لیکن سمجھنے والے خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی برائی کی ہے. اللہ تو کہتے کہ لا تسب الذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو, کیونکہ وہ بے وقوفی میں جہالت میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اب یہ دعوت جو امن کی دعوت ہے, آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں امن ٹریٹی, پیس اگریمنٹ, جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں, کتنی اچھی دعوت ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو لڑائیاں ہوتی ہیں اتنا, تو بہتر ہے کہ سارے ایک سے چپ کر کے بیٹھے رہے. آج بھی جہاں نیا دین آتا ہے گھروں میں خاندانوں میں یہی جھگڑے اٹھتے ہیں, گھر گھر کی یہی کہانی ہے. سب اچھے تھے, یہ کیا نئے کام شروع کر دیے, اب شادیوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ موٹر نہیں کر رہے, مہندی نہیں کر رہے, ہم مائیاں نہیں کر رہے, ہم بابے نہیں کر رہے, یہ کیا وہ گھر میں سب مل کے رہ رہے تھے, اب یہ ان کو بردوں کی سوچ گئی اور اب بھابھی دیور نظر آتے ہوئے جھجکتی ہیں. چلو سب چھوڑو پہلے کام پہ آ جاؤ. تو وہی مثال پیچھے جو بہت دفعہ دی کہ گٹر کا پانی سب پیتے رہے تو خوش ہے, اور اگر ایک انجینئر آ کے پائپوں کو الگ کرے اور کسی مشکل ہو اور دو طرح کے گروہ بن جائیں, کچھ کے چلنے تو ویسے ہی کچھ کے نہیں, ہمیں صاف چاہیے, یہ جھگڑا بہتر ہے کہ وہ امن بہتر ہے. یاد رکھیے کہ اسلام ہر قیمت پر امن نہیں چاہتا. یہ جملہ لکھیے, بہت معروف بولا ہوا جملہ ہے, کہ امن ہر قیمت پہ، پیس اینی کاسٹ، یہ غیر اسلامی جنگ ہے. اسلام صرف امن نہیں چاہتا، اور خاص طور پہ شرک کی کاسٹ پہ، کہ شرک پہ رہو، بے دینی پہ رہو، سود پہ رہو، خرابیوں پہ رہو، امن رہے اسلام نہیں چاہتا. یہ پیس چاہیے ہوتا تو پھر آج سے 1400 سال پہلے یہ پیس قائم ہو چکا ہوتا. اللہ کے نبی نے ان کا یہ مشورہ جب سنا، انتہائی بےہودہ قسم کا، آپ کو سخت خوف ہوئی، تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے باتیں کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت موجود، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں ان گستاخوں کے ساتھ قدم کر دوں. یعنی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو کے ساتھ ملا دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں انہیں پہلے سے امان دے چکا ہوں. پھر آپ نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور منافق اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے، لہٰذا ولا تطیع الکافرین والمنافقین. یہ آیت اس کے بارے میں، اس میں دیکھے کافر بھی تھے جو مکہ سے چل کر آئے، 300 وہ کفر پہ تھے، اور مدینہ میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا طعمہ اور عبداللہ بن ابی، یہ منافق تھے. کہا نہ مانی، ہمیں کیا میسج دیا کہ تم ان کی نہ مانو، بلکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہے علم والا اور حکمت والا، یعنی اس کی مانو. یہ دل نہیں ہے جو آج جو باتیں کہہ رہے ہیں کل اس کے بدل دیں گے. تم تو اس ذات کی بات مانو جو تمہاری انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، جسمانی ساری ضرورتوں سے باخبر ہے. اس کا ہر حکم حکمتوں سے پر ہے. ایسے علم اور حکیم خدا کی فرما برداری سے دنیا اور آخرت میں فائدے ملیں گے. تم اپنی مرضی سے ایسی باتیں کر کے ان کی باتوں کو مان کے سوچتے ہو کہ امن قائم ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی صفات علیم اور حکیم. اللہ علیم ہے، کیسے؟ وہ اعمال کے انجام کا علم رکھتا ہے، اور ہر عمل کا اس کے انجام کے حوالے سے علم دیتا ہے. اللہ نے جو حکم دیے نا، اس نے خوب علم کی بنیاد پہ دیے اور حکمت کی بنیاد پہ دیے. اس کے اقوال اور افعال حکیم آنا ہے، اس کے فیصلے حکمتوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو زندگی گزارنے کا نظام دیا وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جذباتی باتیں کر دی اور جذبات میں ڈال کے کہہ دیا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، کہا ان کی باتیں چھوڑو. فرمایا وقت بھی مایو الیک میں روب دیکھ، بس پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ کیا دینا تھا ان کو اور کیا نہیں دینا، کیسے رخ موڑا جا رہا ہے نا. پیروی کرو وحی کی. کیوں وحی کی پیروی کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے. چار باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی بات کا حکم، اللہ کے حکم کو تو ماننا ہی ہے. پھر وحی میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم نے مان لیا، تیرے سوا ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے کوئی نہیں سکھا سکتا. پھر وحی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حاکم بھی ہے اور اس کی حکمرانی چلے گی. اللہ تعالیٰ حکم دے اور بندے اطاعت کریں، اللہ روکے تو بندے رک جائیں. یہی ہے وحی کی پیروی کرنا، اور وحی کی پیروی کرنا اصل میں دین کی پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعملون خبیرہ کا احساس دلا دیا کہ دیکھو اللہ کی نگرانی کا شعور رکھو، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے بے نیاز کر کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے. آج ہماری زندگی میں کتنے ہی عبداللہ بن ابی اور طعمہ بن مبارک جیسے مشورے لینے والے آتے ہیں، دیکھ لو، سوچ لو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، دیکھ لو خاندان ہے، دیکھ لو کاروبار ہے، دیکھو ابھی قرضے بھی ادا کرنے ہیں، دیکھو کسی کو نہ دیکھو، وقت بھی مایو ہر علم کا. اب دیکھنے میں تو دیکھ لیں، غم کیا ہے کہ جنہوں عمر ہو جائے گا، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، گھر چھوڑ دیا پیچھے کیا ہوگا. دس اینڈ دیٹ تو کہا وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیل کا احساس. کام اللہ نے بنا دیا کہ بندوں نے؟ وکیل جو ہوتا ہے وہی کام بناتا ہے، آپ اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھیں, کفار کی دھمکیاں, منافقوں کی سازشیں, شرارتیں مت کریں, ان کی پرواہ, اللہ پر نظریں لگا دیں, سارے کام اس کے سپورٹ کر دیں. دیکھیے جو کام کر سکتا ہے آپ اس کو خوش کریں گے کہ جو کام نہیں کر سکتا اس کو خوش کریں گے. دنیا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ ڈاکٹر پہ جائیں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے ہی دوا لینی ہے, تو آپ اس کی بات مانیں گے یا ڈاکٹر کی دکان کے باہر کھڑے کسی دوسرے شخص کی بات مانیں گے؟ جس بندے کو اس بات کا یقین ہوگا نا کہ اللہ میرا وکیل ہے, وہ توکل کرے گا. چلیے ان دونوں میں آپ دیکھتے ہیں توکل کیا ہے. واؤ کا کلام اس کا روٹ ہے, وکلا وکیلا کلام سب نے پچھلے ہی سبق میں پڑھا. سورت سجدہ میں ملک الموت وکیلا کوئی لفظ ہے, یہ وہی لفظ ہے جس کو آج کل ہم وکیل کے لفظ سے جانتے ہیں. بس جو ہم اپنے وکیلوں کے ساتھ کرتے ہیں نا اس کو ہی ذرا الیبوریٹ کر لیں, اس کو بڑا کر لیں. کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اپنا وکیل بنایا, یعنی اپنا کام اس کے سپورٹ کر دیا, اس پر اعتماد کیا, بھروسہ کیا. ہمیں لگتا ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں وہاں ہمارا وکیل پہنچے گا. کہتے ہیں نا تھرو لائر بات کریں گے, اب ان کو ہم مزہ چکھائیں گے. اور یقین ہوتا ہے کہ وکیل جو کام کر سکتا ہے اچھے طریقے سے, آرگنائز طریقے سے, ہم خود اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. چلیے اب اس دنیا کے وکیل کو بیچ میں سے نکال دیں, سارے لائرز کو پیچھے ڈال دیں. لائیے لفظ اللہ پر, یہ لفظ کہ اللہ کی ذات کیسا وکیل ہے کہ جس پر کام سپرد کر کے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. پورے ارادے, عزم, تدبیر اور کوشش کے ساتھ انسان کام کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ ضرور یہ کام کروا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ توکل خدا اعتمادی کا نام ہے. دیکھیے ذرا دو لفظ, ایک لفظ ہم بولتے ہیں خود اعتمادی, دیکھیے اس کو ذرا کھول کے, اور اس کے ورسز لکھیے خدا اعتمادی. یہ مختلف رویے ہیں. خود اعتمادی کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈینس. آئی کین ڈو اٹ, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ کام تو چٹکیوں میں کر لوں گی, یہ تو ایسے ہو جائے گا, یہ تو ویسے ہو جائے گا. اس پہ بڑا سا فرض لگا دوں, جتنا آپ کو خود پر توکل ہے نا اس سے کئی گنا خدا پر توکل کرنے. یہ ہے توکل, یہ ہے اعتماد. اور حقیقت ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. مومن کا اصل رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. مومن اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے, اس کو یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ وعدوں کو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا. اور ایک سچے مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قوت رکھتا ہے, اختیار اس کا, سارے معاملات اس کے حوالے کر کے اس بچے کی طرح جو اپنی چیزیں ماں کو دے کر سکون سے سو جاتا ہے. بچہ مومن بھی سکھ چین سے سوتا ہے, ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا, گھبراہٹ آ ہی نہیں سکتی. اس کو یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھروسے کی لائق نہیں. یہ جو آج ہم پریشان پھرتے ہیں نا, کندھے کھچے ہوئے, ہمیں کری ہوئی, ماتھے پہ تیوریاں, اندیشے ایک لہراتی ہے چہرے پہ غم کی, ہمیں تو یہ بھی بڑا غم ہے نا کہ ہمارا کورس پورا کیسے ہوگا, ابھی جو کچھ وقت رہ گئے وہ آئیں گے کیسے, جائیں گے کیسے, پڑھائیں گے کیسے. یقین کریں یہ توکل کی کمی ہے. ایک بندہ توکل لے لینا تو چھ چیزیں اس کی زندگی میں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ پھر وہ ان کو انجوائے کرتا ہے. پہلی چیز اعتماد. اب کہہ سکتے ہیں, سوال لکھ لیں کہ توکل انسان کو کیا دیتا ہے. نمبر ہے توکل انسان کو اعتماد دیتا ہے. لفظ اعتماد کو اگر کھولیں گے نا تو عین نیم ڈال نکلے گا اندر سے, امد ارادہ. اعتماد کہتے ہیں ستون کو, السلات اعماد الدین, یعنی اعتماد بندے کو ٹھوک کے رکھ دیتے ہیں. جیسے ایک تلک لگتا ہے نا تو چھت ٹھک جاتی ہے. توکل کرنے والا پہاڑ کی پکڑا ہو جاتا ہے, سیسرا دیوار بن جاتا ہے چٹان کی طرح. پھر توکل انسان کو یقین دیتا ہے, ڈھیل ڈھولا نہیں رہتا, ادھر کا ادھر لڑکا لڑکا نہیں کرتا انسان. تیسری چیز توکل سے جو ملتی ہے وہ تسکین ہے, دل کو سکون, تسکین, خوشی, اطمینان, مزہ. چوتھی چیز اطمینان ہے, سینس آف اچیومنٹ. پھر پانچویں چیز بے خوفی. بالکل انسان بے خوف ہو جاتا ہے نتائج سے, لوگوں کی باتوں سے, نفع سے, نقصان سے, غم سے, خوشی سے, بالکل بے خوف ہو جاتا ہے وہ انسان. اور چھٹی چیز امید, امید ہو جاتا ہے. پھر جو بندہ امید سے ہوتا ہے, اب آپ ان چھ چیزوں کو لکھیں اور پھر خود سے پوچھیں کیا مجھے یہ چھ چیزیں مل چکی ہیں؟ قرآن کے اور علم کے سفر نے مجھے پر اعتماد بنایا, یقین دیا, تسکین ہے دل میں, اطمینان قلب میں ہے, بے خوف ہوں, امیدیں ہیں اچھی. تو آپ انشاءاللہ بڑے بڑے محلوں سے باہر اتر جائیں گے. شیطان ایسے بندے پہ کبھی قابو نہیں پاتا جس کے اندر یہ چھ چیزیں اللہ کے لیے. وہ وہیں سے بھی گراتا ہے جہاں سے کوئی ایک کمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دیوار ہے تو آپ یوں لگا لیں کہ اس میں چھ ونڈوز ہیں, ان میں سے کوئی ایک ونڈو بھی کھلی رہ گئی نا, یا ایک جگہ بھی دراڑ آ گئی, تو شیطان وہیں جا کے دیوار توڑے گا اور آپ کے قدموں کو ہلا دے گا. یہ تو بھی آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا, ابھی تو آپ نے بہت کچھ کرنے آگے جاتے ہیں. اسی وقت ٹھوک لے, کیلوں کی طرح ٹھوک لے اپنے آپ کو. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. جس بندے کی زندگی میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے نا, یقین بڑے لوگ کہتے ہیں مغرور ہو گئے, یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ان کو ہر بات ہی ممکن لگتی ہے, ان کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں, ان کے لیے نہیں. کفا باللہ وکیلا, مجھے مومن اللہ کی قدرت دکھ رہی ہوتی ہے اسے. وہ کیا کرے گا, وہ تو غریب ہے, کمر میں بل پڑ جائے تو کمر سیدھی نہیں کر لے, ہاتھ میں درد ہوا تو اس کو سیدھا نہ کرے, اپنی کھانسی کو وہ روک نہ سکے, وہ کیا کرے گا اتنا ناکارا انسان. یقین کیجیے کہ یہ توکل کی دولت ہوتی ہے جو بندے سے بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہے, اور پھر ان فیصلوں کے راستے میں آنے والے لوگ کانپتے ہیں, ان پہ کام پاتا ہے انسان. اس کے برعکس جب انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا تو کیا کھوتا ہے, وہ بھی لکھ لے. پہلے تو یہ چھ کی چھ چیزیں کھو دیتا ہے, اور اگر اس کو مختصر کر لے تو انسان اپنا چین کھو دیتا ہے. کچھ ہی چین ہے, دیکھیے تھکن اور چیز ہے. میں مانتی ہوں اگر آپ رات 10 بجے تک بھی کسی جگہ قرآن کی خدمت کے لیے مصروف رہے اور آپ پھر صبح آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں, نیند کم ہوگی, تھکن ہوگی. تھکن بالکل الگ چیز ہے, بشریت سے انکار نہیں, ہم انسان ہیں, سب انسان ہیں, ہمیں بھوک بھی لگتی ہے, ہم تھکتے بھی ہیں, ہمیں نیند بھی آتی ہے, لیکن چین ہے کہ یہ دوسرے دل سے بعد میں شیئرنگ کریں, چیک کریں ایک دوسرے کو, اطمینان ہے. اطمینان کھو دیتا ہے توکل کر کے بندہ, سکون کھو جاتا ہے, امید کھو جاتی ہے, اور سب سے بڑی چیز کی انسان کی صحت کھو جاتی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو پھر اللہ دیتا ہی نہیں. آپ کہتے صحت خراب ہے, نہیں توکل خراب ہے, کبھی اس میں اللہ کے دین کے ساتھ لگنے والا بیمار ہو جائے, اور ایسا بیمار کہ جو اس کو اللہ کے راستے سے روک لے, پانچ روز کی نماز ہی نہ پڑھے, سوتا ہی رہے, یہ توکل نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو واقعی اللہ کا بناتی ہے. آپ مجھے اچھا اتنا نقصان ہے توکل نہ کرنے کا, تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ انسان اللہ پر توکل نہیں کر پاتا؟ تو وہ تین وجوہات نوٹ کر لیں. کب توکل نہیں ہوتا؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم, قدرت اور رحمت پر اس کا یقین نہیں رہتا. یقین کریں نہ ہمیں اللہ کی قدرت پہ یقین ہے اگر ہم پریشان ہیں اور بے چین ہیں اور دکھی ہیں, نہ اللہ کے علم پر یقین ہے اور نہ اس کی رحمتوں پہ یقین ہے. ورنہ آپ تو مسکرائیں, زیر لب مسکرائیں. بندہ مومن تو وہ دیکھ لیتا ہے جو دوسرے کو دکھتا ہی, دوسرے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, بندہ مومن اس کے پیچھے سے آنے والی خیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی طرح غزوہ خندق کسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ کتنا سب پتھر آ گیا تھا راستوں میں, تو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا اور کمریں ٹوٹی ہوئی, پیٹ پہ پتھر لگے ہوئے, اور اللہ کے نبی نے ایک ٹھوکر لگائی اور وہ پتھر ٹوٹ کے گرا. راہ کے لبوں میں مسکراہٹ. آپ نے کہا مجھے کیس روک, کس راہ؟ اور روم اور ایران اور بڑے بڑے ملکوں کے خزانوں کی چابیاں دکھائی گئی. لوگ لاکڑانے لگ گئے, تو پیٹ پہ پتھر ہیں, جس سب مٹی میں آلودہ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں 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 ملک کو پتہ کریں گے. یہ ہے توکل, دل کی خوشی, اطمینان, سکون. لیکن کب نہیں کرتا, جب اللہ کی قدرت پہ یقین. ہم کہتے ہیں نا ہاں جی اللہ قادر, اللہ علی کل شیء قدیر, یہ نہیں ہے. آپ کہیں اللہ علی کل شیء قدیر, میرے لیے مشکل ہے, میرے رب کے لیے آسان ہے, اس کے لیے سب پاسبل ہے. اس طرح سے پھر آپ توکل کریں گے, اور اگر ذرا سی کمی آئی توکل نہیں ہوگا. اسی طرح توکل انسان نہیں کر پاتا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سرسری توجہ ہوتی ہے, سرسری تعلق ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اللہ مجھے جانتے ہیں, سرسری, بالکل جیسے کوئی کلاس روم میں بیٹھا ہے اور توجہ کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے کو, سوچ کچھ اور ہی رہے, ادھر دیکھ ادھر دیکھ. سوچیے ہماری اللہ کی طرف سرسری توجہ ہے یا ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی توجہ ہے؟ اسی طرح انسان توکل نہیں کر پاتا جب وہ ہر قسم کی کوششوں اور تدبیروں کو ترک کر دیتا ہے, صرف اسلام میں کہ اللہ کر دے گا, اور اس طرح وہ دھجیوں کی طرح سے نہیں تجربہ کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے قلب توکل, باندھو پہلے ان کو پھر توکل کرو. اور جب بندہ اللہ پہ توکل کر دیتا ہے, اللہ اس کو کافی, اللہ اس کے لیے کارساز, اور اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. کیونکہ وہ کفا باللہ وکیلا, اور اللہ کی کارسازی بندے کے لیے کافی ہوتی ہے. اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیے اور پوچھے کیا میرا اللہ پہ توکل ہے, کتنا ہے, کس حد تک ہے. اس کے لیے انسان کو بہت فکر کی ضرورت ہونی چاہیے. تو میں سے دعا کرتے ہوئے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. سورت الاحزاب کی طرح سے لگتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو الگ سے پڑھنا چاہیے, بس ایک دن ایک ہی آیت کریں, لیکن یہ پوسیبل نہیں. تو آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. اب اصل میں یہ جو شروع کی آیات تھی, یہ تنقیدی کریں آج کی طرح بری ہو, آگے سے اب وہ پیغامات ہیں جو سورت میں ہمیں دیے جا رہے ہیں. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ومن جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے دو دل اس کے شکم میں, اور نہیں بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں, اور نہیں بنائے اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے فرزند. یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں, اور اللہ تو سچی بات کہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی. لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو. اگلی آیت اس کے ساتھ مضمون کو پورا کرتی ہے. ادعوہم آبائہم, بلایا کرو ان کو یعنی وہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے, کیونکہ وہ اقصد عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے باپوں کا میں پتہ ہی کوئی نہیں, تو فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اور اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے نادانستہ غلطی کر لی. یعنی پیچھے جو ہو گیا ہو گیا, اس کو چھوڑو, زندگی کے سفر میں آگے دیکھو. لیکن اب خیال رکھنا کہ وَلَاقِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, جو کام تمہارے دل قصدن کرتے ہیں ان پر ضرور گرفت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ دو آیات اس سورت کے مضمون کافی حد تک واضح کرتی ہیں. پہلی بات جس میں دو دلوں کی بات ہوئی، یہ ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی. مدینہ میں ایک شخص تھا، دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے پیٹ میں دو دل ہیں، ایک دل محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے. تو اس کے رد کے لیے آیت نازل ہوئی کہ یہ پوسیبل ہے جس کے پیٹ میں دو دل ہوں اس کا تو آپریشن. کبھی آپ کو ایسا بچہ کو سنیں کہ جو پیدا ہوا اور دل کی جو تکلیف ہے، بعد میں پتا چلتا ہے ایک نہیں دو دل، پھر کاٹ کے ایک کو نکالو یا دونوں ہی بچتے، تو دو دل ہونا تو ہلاکت ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، جمیل بن معمر فخری اس کا نام تھا، بہت ہوشیار اور تیز ترار تھا. یہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دل ہے. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ دو دل نہیں ہوتے، یا کسی کے جسم میں دو دل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اللہ تعالیٰ کی اور ایک اس کے دشمنوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دل تو ایک تصور ہے اور ایک راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. دو رنگی چال اسلام کو پسند نہیں. دل ایک ہے تو اعمال کو ناپنے کے پیمانے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان بار سے تو اچھا انسان ہو لیکن تجارت کے اصولوں معاشی اور سے نظام لے رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسجد میں جا کر تو مسلمان بن جائے اور دکان پہ جا کے وہ کچھ اور بن جائے. دو دلی اللہ کو پسند نہیں، خود دلا ہونا جیسے پسند نہیں. اللہ نے دل ایک بنایا، اس کی حکمت ہے. ہمارے جسم میں دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ دل بھی لوگ ہوتے؟ لیکن نہیں بنے. یہ اس حکیم کی حکمت ہے کہ دو دل نہیں، ورنہ تو ہمارے اپنے اندر اتنے تو تعداد ہوتا ہے، ایک دل جاتا سو جا دوسرا کہتا جاگو، اتنا اندر ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس پہنچے رہتے. ایک کہتا کھا لو دوسرا کہتا نہ کھاؤ، ایک کہتا گرم کھاؤ دوسرا کہتا ٹھنڈا کھاؤ. آپ سوچے فزیکلی کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر دو دل ہوتے جسم میں. ایک دھڑکتا تو خون جسم کے رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے، دوسرا دھڑکتا تو وہ سارے خون کو کہتا نہیں رائٹ لیفٹ پہ چلو. اللہ کو تھوڑی سی اگر آپ سائنس سے آگاہی رکھتے ہیں تو میرا تو دل کانپ رہا ہے سوچ کے کہ اگر جسم میں ایک ہی بجائے دو دل ہو جائے تو حال کیا. اب ایسے سوچے کہ جیسے پانی کھینچنے کے لیے زمین میں سے نیچے ایک ٹنکی ہے، اس میں آپ ایک موٹر چلاتے ہیں نا تو پانی اوپر آتا ہے، اگر ایک ہی جگہ دو لگا دیں تو کیا ہوگا؟ شاید زمین ہی کانپنے لگے اتنی تیزی سے پانی اوپر جائے. ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے اگر جسم میں ایک ہی بجائے دو دل ہوتے. اللہ نے حکمت کے ساتھ ایک دل دیا تاکہ وہ دل اللہ کو دے دو. تمہارا دل تمہارے رب کے لیے، اس کو ہاتھوں میں لے کے نہ پھرو. یہ دل تمہارے اللہ کی یاد کی جگہ ہے. منت اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے گا یہ دل تو اس کو ملے گا. دو دل ہوتے ایک اللہ کو دے دو دوسرا غیر کو دے دو پسند نہیں. لا اللہ الا اللہ کے قریبی تو دعوت دی کہ لوگوں دل ہے ہی ہے، کس کس کو دیتے پھرو گے؟ ایک دل سے ہی بندہ رب کا بندہ بنے گا اور غیر کی بندگی چھوڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کفر اور اسلام دونوں کا لمبردار بنا رہے، حق اور باطل دونوں سے رشتے جوڑے رکھے، عقیدت محبت دونوں سے ہو. زندگی کے اس سمندر میں دو کشتیوں میں سوار ہونے والا تو ڈوبے گا، اس کا نصیب تو غرق نہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں دو کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ابو بکر بھی بنے ابو جہل بھی بنے. نہیں، صدیق اور فاروق کی صفت میں شامل ہونے والے ابو لہب اور ابو جہل کی سنگت میں نہیں رہتے. اگر عبداللہ بن ابی بنتا ہے تو اس کا نصیب اسلام نہیں منافقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں، امپوسیبل. جو برتن کو بھی کہتے ہیں یا پیٹ کے معنوں میں، اٹس ناٹ پاسبل. دو رنگی کی گنجائش نہیں. سورت بقرہ میں ہم کتنی کلیئرلی پڑھ چکے، اب تو نبی بادل کتاب ہی وطن فرون نبی بات. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کرتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے؟ یعنی جو حصہ تمہیں تھپکیاں دیتا ہے اس پہ تم خوشیاں مناتے ہو، تھپ تھپاتے ہو، اور قرآن کا وہ حصہ جو تمہاری خواہشوں کو لگام دیتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. اسلام کو یہ نہیں پسند کہ صرف حج میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو دین کے کناروں پہ کام کرتے ہیں. سورت مائدہ میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کیا پتہ چل رہا ہے کہ اسلام فوکس ہونے کا نام ہے, یکرفہ ہونے کا نام ہے. ہم دین کے ساتھ جڑے ہیں نا, ہمیں بھی فوکس ہونا پڑے گا. ہماری ہمدردیاں جب دین سے ہوں گی اور جہاں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اگر اس کے ساتھ ہم فوکس ہو کے اپنی خدمات کو پیش کریں گے ہم مطمئن ہوں گے. ہم جب بہت ساری کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا تو ہم خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بات بتانے کے بعد کہ اسلام کو اس کے تقاضوں کے ساتھ من و ان قبول کر لو, کوئی اینڈ شوز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایک شعر عربی زبان کا, حیاتی تأتی علیہ منیتی, مجھے اپنی زندگی کی قسم میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا حتیٰ کہ میری موت آ جائے. ہر شخص فانی ہے اگرچہ امید اسے دھوکے میں رکھے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ کس طرح ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو لیتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھا جائے, اور جتنا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا جننے کی توفیق دے گا. اللہ نے اپنے حصے کے لیے مزاج بنا دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دور جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو بھی اپنائے رکھو اور مسلمانی کا دم بھی بڑھتے رہو. اٹس ناٹ پاسبل. تم رسمیں بھی مناؤ, تم مہندی بھی مناؤ, اور ساتھ تم نے کام بھی پڑھواؤ مولوی صاحب سے. نہ تمہاری شادی عقدے کے بغیر ہو اور نہ تمہاری شادی نکاح کے پڑے بغیر ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ تو کرنا پڑے گا. اصل میں یہ ایک تلوار کی دھار کی طرح کا جملہ تھا آنے والی آیتوں کے لیے, جس میں دور جاہلیت کی غلط رسم و رواج کو کاٹا جائے گا. اور مشکل بہت ہوتی ہے, اس لیے اب انہی میں سے ایک رسم جس کا یہاں اظہار ہے, اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. میں نمبر ون لگا لوں, یہ پہلی رسم ٹوٹ رہی ہے سورت میں کہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی جن سے تم زہار کر لیتے ہو. دور جاہلیت کی ایک رسم جس کو زہار کہتے تھے, ہم اس کا تذکرہ سورت المجادلہ میں تفصیل سے پڑھیں گے. کسی شخص کو اپنی بیوی پر غصہ آتا تو کہہ دیتا, انت علی کا زہری امی, کہ تم مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت. یہ کہتا جب یہ جملہ پہ بولتا تو اس کو طلاق سمجھتے تھے, وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی. اسلام میں یہاں ذہن سازی کرتی, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی ماں ہو سکتی ہے, ایک جیسا رشتہ, بہن بیٹی ہو سکتی ہے. بیوی کا رشتہ ہے بالکل فرق رشتہ ہے, ماں کا رشتہ فرق ہے, دو دل نہیں ہے. اس لیے ایک عورت کے لیے ایک دل اور ماں والا ایک بیوی والا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اپنی سوچیں بدل لو کہ بیوی بیوی ہے وہ ماں تھی, مت جہالت کے لفظ بولا کرو کہ تم میری ماں بنتی ہے. بس جہلانہ قسم کی باتیں اپنی بیویوں سے بولتے ہیں, غصے میں غلط بات ہے. اسلام نے اسلامی شائستہ مذہب ہے, ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا انداز گفتگو بہت پیارا ہونا چاہیے. کفارہ دیا, اس کی ساری ڈیٹیل ہم وہاں پڑھیں گے, یہاں صرف ذہن سازی کی. آج کے دور میں اس کو یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگ خام خواہ کسی کو بہن بنانے لگتے ہیں, کسی کو ماں بنانے لگتے ہیں. اسے ورڈ کرنا چاہیے, جو رشتے اللہ نے دیے انہیں کی دعا کرے اللہ ان کو سلامت رکھے. دوسری رسم اب ٹوٹتی ہے, اسی آیت کا اگلا حصہ اس پہ نمبر ٹو لگا لیجیے. وما جعل ابناءکم ابناءکم, اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. ادیا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں ادائی سے ہے, دعا آئین آئین, اس کی جمع الادیا, دال آئین واؤز کا روٹ ہوگا, نوٹ کر لیجئے, دال آئین واؤ. عربی زبان میں وہ لڑکا جسے اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتے اس کو ادا کہتے تھے, اور اسی کی جمع یہاں آئی الرجیا, منع کر دیا. عربوں کا ایک اور کلچر تھا, اور وہ کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے بناتے تھے, اس کو مت بننا بنانا کہتے تھے. مت بننا, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی بجائے. اسلام نے اس کو روک دیا, کہا ذالک کا قولکم بھی افواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں, جس کو کہہ لو جس کو نہ کہہ لو تمہاری مرضی ہے, لیکن کسی کو کہنے سے تو بیٹا بن نہیں جاتا. ذالک کا قولکم بھی افواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں, تم کہہ لو, اللہ نہیں کہتا, کیونکہ واللہ یقول الحق, اللہ سچ ہی بات کہتا ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے بس. جیسے بیوی ماں نہیں ہو سکتی، اس طرح ماں بیوی نہیں ہو سکتی، اسی طرح بیٹا اپنا بیٹا ہے. اسلام میں وہ اللہ بیٹے کی حیثیت کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. عرب لوگ چچا کہتے تھے، بڑی عمر کا مرد چھوٹے بچے کو یا لڑکے کو بلاتا تو بھتیجا کہتے تھے اس کو، اور وہ اپنے باپ کے دوستوں کو چچا کہتے تھے. یہ ایک وہاں کا کلچر تھا. کسی کو ویسے ہی کہہ دینا ہم عمر ہونے سے اپنے بیٹوں کا کہ بیٹا یہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اپنی ماں کی عمر کی عورتوں کو اماں کہہ دینا، اماں جی کہہ دینا، کبھی اس کو ماں کہہ دینا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں مسئلے وہ اٹھتے ہیں کہ جس سے پھر سوچیں بدلنے لگتی ہیں. اصل میں ان آیات کے پیچھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا. زید کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صاحب مال خاتون کی، تاجر کی، حضرت زید بن ثابت آپ کو تحفے میں دیے جو کہ وہ نام تھے ان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا سمجھنے لگے اور زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں روک دی. ٹھیک ہے بیٹے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. نبوت کے شرعی احکام منہ سے بولنے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے کہنے سے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھی بات کہتا ہے، اور اللہ کی بات کیا ہے وہی ہے، اس کو مان لو. اور وہ جو راستے دکھاتا ہے وہ ٹیڑھے راستوں کے بیچ میں سیدھی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے. اور جب انسان جس سبیل پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے تو وہ فطرت سے میچ کرنے لگتا ہے. سیدھا راستہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہ راستہ کائنات کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھول بھلیاں اور موڑ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ دین کی طرف کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ پھر اللہ کے حکموں کو مان کے چون چرانی کرتے، کیا ہوا ہماری نیت تو پاک ہے، ہم لوگ کو اپنے بچوں سے بھی پیارا سمجھتے نہیں. اسلام ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا. باپ کے نام سے پکارنا یہاں اس لیے بھی اہم ہے کہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم زید بن حارثہ کو، جنہیں رسول اللہ نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، جس کے نزول کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا آج سے زید کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جائے. یہ ہوتا ہے اللہ کی بات سے مان جانا. ایک طبی مایوح علیہ صورت بات ہے. وجہ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سگا بیٹا کہہ لیتے ہیں تو کیا نسب کے رشتے فرق نہیں پڑ جائیں گے؟ غلط ملت ہوں گے نہیں؟ آپ کی اپنی بیٹی سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر آپ کے نام سے کوئی آ گیا. اسلام جو ہے ہینگنگ کی نقصان کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. اسٹریٹ فارورڈ یقول الحق قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. بس جو ایسا دیکھا گیا، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے ایسا بہت کلوزلی دیکھا اپنے حلقہ احباب میں سے، کہ ایک لڑکا جو ایک لڑکی کو بالکل بہن سمجھتا، ہم سب بھی اس کو اس کا بھائی کہتے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے کوئی حالات ایسے تھے گھریلو کے، کچھ دکھی زندگی تھی اس کی، اپنا بھائی ٹھیک نہیں تھا اور کچھ اس طرح کے حالات تھی، جیسے باپ بھی سوتےلا، سب اس لڑکی کو اس لڑکے کے اس نام سے بھائی کہتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ عورت آج اسی کی جس کو کل تک اس کا بھائی کہتے تھے، اور اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اس کنہیا کا ڈیتھ ہو گئی، اللہ اس کی بخشش کرے، بہت اچھا انسان تھا. لیکن آپ بتائیے اگر وہ منہ بولا بھائی، سدا بھائی ہوتا تو کیا اسے رشتہ ہو پاتا؟ پھر جب ہم اس کو بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ آتا دیکھتے، جاتا دیکھتے، اسکوٹر پہ بیٹھا دیکھتے، کبھی کسی کے ماتھے پہ کوئی تیزی نہیں آتی، کیونکہ بھائی سدا بھائی سمجھتے ہیں. اسلام سمجھداری سکھاتا ہے مسلمان کو، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جو جذبات دل میں کسی لڑکے کے لڑکی کے لیے آ سکتے ہیں، وہ آپ اس کو بیٹا کہہ لیں تو بھی آ جائیں گے، بھائی کہہ لیں تو بھی آئیں گے. تو اسلام ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. آپ جیسے لوگوں کے نام نہ بدلو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف میں منسوخ کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کیونکہ رشتوں کا توڑنا قطع رحمی اسلام میں حرام ہے. پھر آخر میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جو فرما رہے ہیں کہ وہ اکثر تو عند اللہ علی انصاف کے زیادہ قریب ہے, تو واقعی حق تلفی تو نہیں ہوگی نا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے باپ سے بیزار ہوں گے, دوسروں کو پسند کریں گے اور اپنے باپ سے دور ہوں گے. مجھے لگتا ہے آج کل یہ کلچر آ گیا, تو لہٰذا ایسی ساری چیزوں کو روکو. پھر کہا اگر نہ پتا ہو فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, نہ جانو ان کے باپوں کو کون ہے کدھر ہے. کبھی کوئی بچے بےچارے کڈنیپ ہوتے ہیں, پکڑے گئے, کوئی جنگوں میں آگے قید دیے ہیں, کوئی جھولا میں ڈال گیا. اب باپ کا نام پتہ ہی کوئی نہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو کوئی بات نہیں, پر اخوان کو پھر دین تمہارے دین میں بھائی ہیں. حقیقی نہیں پتا تو کلیئرلی بتا دو کہ اس کے باپ کا نہیں پتا تھا, لہذا اب اس کا کسی کے ساتھ بھی نسب نہ جوڑے. بچہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کوئی اس کو پالتا ہے, تو سب چیزیں اوپن ہونی چاہیے. یہاں سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ آپ لے کے پال بھی لیتے ہیں چھپائے نہ. ایسے بچوں کی کہانی آپ نے سنی ہوں گی کہ پہلے شروع میں بتاتے نہیں اور جب پتہ چلتا ہے ان کو جوانی میں, پھر وہ بالکل بچے ذہنی طور پہ آوارہ ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے کئی قصے سنے کہ جس میں پھر بعد میں لوگ قبول ہی نہیں کر پاتے. تو سیدھا سیدھا رہے, آپ پالے کسی کا بچہ اس کو مناسب طریقے سے بتا دیں, پیار اتنا دے دیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جا سکے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, ہاں جو کر چکے پہلے ہو گئے. کتنا پیارا سول ہے زندگی کا, جو ہوا سو ہوا. ما قد سلف, پیچھے آیا تھا بار بار, پچھلی خطاؤں کو مت دیکھو, زندگی کے سفر میں آگے دیکھو. لیکن ولاقِ مَن عَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ, عین نیم دال اس کا روٹ ہے. عمد ارادے سے جان بوجھ کے قسم کرتے ہو پھر پکڑ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے, گناہوں کو ڈھانپ کر نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے. یہ رحیم ہونا. تو یہاں پہ دو بنیادی چیزیں ہم نے دیکھنی, رشتے, لے بالغ بچے اور زہار کا اشارہ تن تذکرہ ہوا. ہم جہاں تک تلاوت سنیں گے, آگے اب کچھ آیات اس سے ملتی بھی ہیں لیکن مفہوم تھوڑا سا اس کا بدلے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم بآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
اگلی آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعدهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورہ. بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ یعنی ان کے ترکے کے حقدار ہیں. البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں اب موضوع ایک دم پلٹ گیا. پچھلی آیتوں میں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کسی وجہ سے کسی کو ایڈاپٹ کیا بھی جائے تو اس کی ولدیت نہیں بدلی جا سکتی، اور جو باپ ہے وہ باپ ہی ہے. کسی دوسرے کے باپ کے ساتھ نسبت جوڑ کے اپنے باپ کو فراموش کر دینا انسان کے دین اور اس کے ایمان پر اس سے خلل آتا ہے. اب یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو آپ کے دل میں اپنی امت کے لیے تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح جو اللہ کے نبی کے لیے مومنوں کے دل میں محبت ہونی چاہیے اس کا تذکرہ. فرمایا ان نبی یو نبی. ہم اس صورت میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ آ رہا ہے، جیسے کہ پہلی آیت میں بھی تھا یا یوہن نبی یو، اور یہاں پھر دوبارہ نبی کا لفظ آیا. اولا، اولا سب سے زیادہ، ولی سے ہے یہ، ولی دوست کو کہتے ہیں یا جس سے تعلق کچھ ہو، لیکن اولا سب سے زیادہ یعنی اللہ کا نبی سب سے زیادہ دوست ہے. بالمومنین مومنوں کے ساتھ، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ. وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی مومنوں کے ان کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب کیا ہے کہ تم خود اپنے بھی اتنے خیر خواہ نہیں جتنا کہ نبی تمہارا خیر خواہ. یہ پہلا مطلب ہے، یعنی ہمیں خود سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت نبی کو اپنے امتیوں سے ہے. پہلا مراد یہ ہے. پھر دوسری بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ نبی کی جو محبت اپنی امت کے لیے، وہ دین کے ناطے سے بھی اور دنیا کے ناطے سے. دینی ناطے سے اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے؟ کہ آپ کے وساطت سے امت کو ہدایت ملی. یہ قرآن، یہ کتاب انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا سبب ہے. اللہ کے نبی معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، آپ پوری امت کے روحانی باپ بھی ہیں، روحانی استاد بھی ہیں. تو لہٰذا دنیاوی پہلو میں آپ کی سب سے زیادہ خیر خواہی کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کا حدیث سے بہت ہی خوبصورت آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بھی مومن ہیں ان سب کا دنیا اور آخرت کے کاموں میں سب لوگوں سے زیادہ حقدار اور خیر خواہ ہوں. جو مومن مرتے وقت مال و دولت چھوڑ جائے اس کے وارث اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، اور جو کچھ بھی قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بال بچے چھوڑ جائیں تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا کام چلانے والا ہوں. کیا کہا؟ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی دولت، اس کا مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کا ہوگا، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا. لیکن اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن مرتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا قرضہ، اگر اس کے سر پہ کوئی قرض ہے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا. اسی طرح اگر کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا ہے تو ان بچوں کی ٹیک کیئر، ان کو دیکھنا بھالنا، یہ سب میں کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا زیادہ پیار تھا کہ وہ ان کی ان چیزوں کے اوپر، کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کی نظر تھی کہ لوگ مجھے کچھ دیں اور میرے لیے رکھیں. لہٰذا اللہ کے نبی کی محبت اپنی امت کے لیے بہت ہے. اس طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت تھی، ہمارے ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ نبی سے محبت ہمیں سب سے زیادہ ہو. یعنی اس آیت کو ہم دونوں طرح دیکھیں گے، کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو اور اللہ کے نبی کو ہم سے محبت ہو، اور یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری پیاری روایات اس میں ملتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت، اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. اب ہم سارے اس چیز پہ اپنے آپ کو پرکھے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو بہت محبت اللہ کے نبی سے،
یہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں اپنی ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے خاندان سے زیادہ، ہمیں اپنے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. کسی وقت بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف ہمارے پاس اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہو، کوئی سنت ہو، اللہ کے دین کی کوئی بات ہو، اور دوسری طرف ہمارے ماں باپ کا کوئی حکم ہو جو اس سے ٹکراتا ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اس دین کے دائرے کے اندر ہے، ماں باپ کی ہر وہ بات ماننی ہے جو دین کے دائرے کے اندر ہے، گھر والوں کی، خاندان کی، سب کی ماننی ہے. لیکن جہاں تقابل آ جاتا ہے نا، ایک طرف اللہ کا دین اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں صرف ماننی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ کے دین کی ماننی ہے، اللہ کے نبی کی ماننی ہے. اگر ہم لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت لوگوں سے زیادہ ہے. اور اس کے برعکس بچوں کی خوشی کے لیے اگر ہم نافرمانی کے کام کرتے ہیں، ناجائز جائز چیزوں کو ملا دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ پھر ہمارے دل میں بچوں کی محبت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا، یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں، چلو بھائی کوئی چھوٹی سی بات ہے، یعنی ایمان ہی نہیں رہتا. اس سب کے کرائیٹیرین پہ یا اس معیار پہ ہم پرکھیں تو کتنے لوگ ہیں ایمان والے؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، حسب توفیق نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عملی طور پر ہمیں اللہ کے نبی کی بات اور آپ کی ذات سے بہت محبت ہو جائے. ایک اور روایت عبداللہ بن عمر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. یہ شرح السنہ کی روایت ہے مشکات میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کیا لے کے آئے تھے؟ شریعت، اسلام، قرآن. اب اللہ کے نبی جو چیز لے کے آئے ہیں، ہمیں وہ اپنی خواہش سے پیاری ہو. مثلا ہم دیکھیے کہ شریعت میں کیا کچھ ہے، نماز ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف نیند ہے، مقابلہ آ گیا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، تمہیں نماز کا پڑھنا اپنی خواہش سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. کھانا پینا، حرام حلال، ہر چیز جب تک ہمیں شریعت اس سے پیاری نہ ہو جائے تب تک ہمارا دل ایمان والا نہیں. اور ایک موقع پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، انہوں نے محبت سے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. سچ بولتے تھے نا. ہم تو پتہ نہیں جھوٹے سچے وعدے کر لیتے ہیں نعتوں میں اور عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے، کہیں گے بس مجھے اپنی جان پیاری ہے، اس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اس جملے کو سننے کی دیر تھی، حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اب ٹھیک ہے، یعنی اب تم مانو گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی سے جو محبت ہے وہ لفظوں کی محبت نہیں ہے. آپ کی زلفوں کے قصے، آپ کی کالوں کے ذکر، آپ کے بالوں کے، آپ کی آنکھوں کا ذکر ہو، لیکن جہاں عمل کی بات ہے تو انسان پیچھے ہٹ جائے. کہا ایسا نہیں ہے، ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ مومن اپنی جانوں سے زیادہ اس نبی سے محبت کرے. جس طرح نبی سے محبت ہے، اسی طرح پھر نبی کی بیویاں، وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. جب نبی روحانی پاپ ہوا تو مائیں روحانی مائیں ہوئی. اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے خاص طور پہ یہ لقب ہے، امہات المومنین. امہات امن کی جمع، کہتے ہیں ماں کو. اب جو ماں ہوئی تو پھر امہات اس کی جمع ہے، یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. کیسی مائیں ہیں؟ کیا عام مائیں ہیں جیسی سارے احکامات جو عام ماؤں کے؟ ایسا نہیں ہے. کیا آپ دیکھیے کہ عام ماں کے اور سگے بیٹے میں فرق ہوتا ہے؟ کس طرح مائیں ہیں امت کی؟ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 17 یا 18 سال کے بیچ کی عمر میں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے باوجود تقریباً 50 ایئرز تک یہ اللہ کے نبی کے بعد زندہ رہی، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، نہیں کر سکتی تھی. کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں درجے اعلیٰ ہوتے ہیں، جہاں بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پھر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ہمیں شاید یہ بات اتنی عجیب نہ لگے کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی کا سوچتے ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام کا حکم کیا ہے کہ جس کا شوہر یا شوہر کی بیوی اگر فوت ہو جائے تو تو جو بھی وقت فوراً آئے، یعنی عورت اگر عدت سے نکل آئے یا مرد 3 دن کا سوگ ختم ہو جائے تو اس کا دوسرا نکاح کر دو، کیونکہ ایک شخص جب شادی شدہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک بغیر شادی شدہ شخص کی نسبت زیادہ مشکل لگتا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی دوبارہ نہیں ہوئی، تو ایک یہ فرق تھا. پھر دوسری بات احترام ہوگا. اس کے علاوہ باقی احکامات، مثلاً مومنوں سے پردہ کرنا جیسے عام عورتیں غیر مردوں سے کرتی ہیں، ان کو اجنبی سمجھنا، یہ سب ان میں بھی تھا. کسی اور امتی کی وراثت میں دعوے دار نہیں بن سکتی یہ سوچ کے کہ میں آپ کی ماں ہوں، اور جیسے ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی رشتہ ہوگا، یہ چیز اس میں نہیں ہے. پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مومن اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہے. اب یہاں سے کچھ احکامات دکھ ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی مسئلہ تھا، مہاجرین اپنے گھر بار مال چھوڑ کے آئے تھے، ساتھ تو کچھ نہیں لے کے آئے. اب مدینہ میں جو لوگ تھے، ایک تو یہ تھا کہ اوور آل پورے ہی لوگوں پہ آپ کا بوجھ پڑتا، اس کی بجائے کیا کیا گیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 دفعہ یعنی 3 مختلف اوقات میں 43 مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، ایک تم اس کے تم اس کے. کتنا اچھا حل نکل آیا کہ بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر کے ایک پہ بوجھ رکھنے کے جائے، بس ایک کا بوجھ تو ہر ایک ہی لے سکتا ہے نا. اپنے گھر میں کھانا پکا تو ایک کو ساتھ دے دیا، اپنے کام میں شامل کر لیا، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی، یہ ساری چیزیں بتا دی کہ تم اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرو گے. یہ جو رشتے ہوئے تھے نا، شروع میں اس طرح ہو گئے تھے کہ پھر جو انصار تھے وہ مہاجرین کی ہر طرح کی مدد کرتے، کھانا پینا دیتے، اپنے کاروبار میں شامل کیا. بلکہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جن کا بھائی چارہ ہوا تو وہ بہت امیر شخص تھے، کہنے لگے کہ میں اپنی آدھی جائیداد تمہیں دیتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں میرے مال میں سے کیا پسند ہے، میں جائیداد دیتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی جس کو تم چاہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور میری اس دوسری بیوی سے تم شادی کر لو. یعنی اتنے کھلے دل تھے. شروع میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تھا تو دوسرا اس کی جائیداد کا وارث ہو جاتا تھا. پھر بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں کے جو اپنے اصل رشتے دار تھے وہ مسلمان ہو کے آنے لگے، اور مہاجرین جو تھے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ان کے مال کا منی کا ذرا مسئلہ حل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے وہ وقتی حل تھا، وہ پورا ہوا. اب اگر کوئی مرتا ہے تو جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے داری کی اسلام کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو لوگ رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھتے یا ان کو ٹیک کیئر نہیں کرتے، تو آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا جرم ہے نا، کہ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا. کہاں باقی رہ گئے تمہارے دوست؟ پہلے دور میں دوستیوں کی بہت اہمیت تھی. مثلا کوئی ایک شخص تھا، 2 دوستی تھی، وہ کہتے تھے اچھا میں مر گیا تو میرا سارا مال تمہارا ہے، اور وہ کہتا تم مر گئے تو تمہارے بچوں کی ٹیک کیئر میں کر لوں گا، اچھا تمہارے بچوں کو میں پال لوں گا. تو کہا کہ اپنی خوشی سے اگر کچھ تھوڑا بہت تم کرتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کا کوئی مدد کر دینی، کچھ کر دینی، تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں دے دو، تحفے تحائف دے دو، لیکن مرنے کے بعد جو مال ہے تمہارا وہ رشتے داروں کو جائے گا. آج بھی یہی حکم ہے. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کو اپنے دوست، رشتے داروں، بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے. اس میں بھی حکم کیا ہے کہ رشتے داروں کا حق نہیں اب توڑ سکتے. مثلا اگر ایک شخص کو کہے کہ میں مروں گا تو میری جائیداد میرے دوستوں میں بانٹ دیں، یہ نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے 1/3، یعنی 100 میں سے 33، 100 میں سے 33.33 جو ہے وہ میت کا اپنا حق ہوتا ہے، جس کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے. کہا وہ کہہ سکتا ہے بھائی اس میں سے میرا اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دو، باقی جو 66.66 ہے وہ وارثوں کا حق ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تو کہا کہ ان کو تم نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ اسلام کسی کی حق تلفی کر کے دوسرے کے اوپر احسان کرنا اس کو پسند نہیں کرتا. اسی کا ذکر ہے کہ کان ذالک فی الکتاب مستورہ، یہ تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی مواخات کے جو بھائی تھے، جو بھائی چارہ قائم ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کا وارث بننا یہ کارسی قانون تھا. مستقل شریعت کیا ہے کہ وراثت کے حقدار قرابت دار ہی ہوتے ہیں. اب یہاں ہم ایک اگر چھوٹی سی چیز دیکھیں کہ اگر یہ چیز اجازت نہیں تو پھر اسلام میں کرنا کہاں سے ہے؟ بعض دفعہ آپ اخباروں میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ فلاں کو میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، منقولہ اور غیر منقولہ، کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام میں اجازت نہیں اس کی۔ کوئی غلط کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، اللہ پوچھے گا اس کو، لیکن آپ اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو آگ کرنے کا سلسلہ ہے یہ ان اسلامک ہے۔ بعض لوگوں نے پورے ایڈز اخباروں میں دیے ہوتے ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں، نہیں کر سکتے، وہ نافرمان ہے، وہ رہے۔ کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ جو انسان کا حق ہے اس کے اور اپنے معاملے کو الگ رکھتا ہے۔ اگر یہ نافرمان ہے میں اس کو کل پوچھ لوں گا، اور اس کو خیر کہاں سے ملے گی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، لیکن اس کا مال جو ہے بہرحال اس کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا پختہ وعدہ، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، کاف کون ہے ادھر؟ اللہ کے نبی، آپ سے بھی یہ وعدہ لیا، وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح سے اور ابراہیم سے، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّلَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اب نبیوں سے کسی عہد کی بات ہے۔ پہلی بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے سارے نبیوں سے ایک میثاق لیا۔ میثاق کا لفظ جو ہے یہ واو ساق قاف سے، وسق، وسق کہتے ہیں مضبوط باندھنا، جیسے رسی سے باندھتے ہیں نا، اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں، یہ بات میں بڑے وسوق سے کہہ رہی ہوں، جس بات کا میں یقین ہم کہتے ہیں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں، تو یہ وہی لفظ ہے مضبوط باندھنا۔ اب یہ کون سا عہد ہے؟ یہ وہ عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں سے لیا تھا۔ ایک عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے لیا تھا، ہم میں سے، آپ میں سے، اور اس کی روایتیں بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر ان کی روحیں ابھی دنیا میں نہیں آئی ہوئی تھی، عالم ارواح میں تھی، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی جو اولادیں تھیں ان کی روحیں جو تھی وہ زمین پہ پھیل گئیں ریت کے ذروں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے خطاب کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم دنیا میں جاؤ گے تو کس کو رب مانو گے؟ ہم سب، میں، آپ، کافر، مومن، آج جس مذہب کا بھی بندہ ہے، انسان ہے بس، وہ اس نے، ہم نے سب نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہم تجھے ہی رب مانیں گے، تجھی سے ڈریں گے، تیرے سے ہی نفع نقصان امیدیں، تیری عبادت کریں گے، یہ سب نے کہا تھا۔ اب یہ تو وہ عہد تھا جو اللہ کو ایک ماننے کا عہد تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے بھی ایک عہد کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے، تم نبی بن چکے ہوگے، تمہاری زندگی میں اگر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کو نبی مانو گے۔ ایک یہ عہد تھا، اور ایک بھی تھا کہ تم سے اگلا نبی جب آ جائے گا تو تم اس کو بھی مانو گے۔ اسی عہد کی وجہ سے پچھلے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو یہی حکم دیا تھا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا نبی آ گیا تو پھر تم اس کو مانو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ پریکٹیکلی آج دیکھیں یہود اور نصارہ، آج ہمارے ہاں ایک بہت شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ چلو بھئی اپنے دین کے حساب سے تو اچھے ہی کام کر رہے ہیں، چلو یہ اپنے دین پہ، پھر ان کو بھی جنت مل جائے۔ تو یہاں ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہوتے نا تو ان کے دین کا تقاضا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد یہ ان کو مانیں گے۔ یعنی اگر آج یہ اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر ان کو اللہ کے نبی کو رسول ماننا پڑے گا، نہ مان کے یہ اصل میں اپنے ہی دین کے خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں آنے والے اگلے نبی کو بھی مانو گے، اور اسی طرح یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ اللہ کے حکموں کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اللہ کے پیغام کو منو ان آگے پہنچا دو گے۔ پھر اسی طرح یہ وعدہ تھا کہ اس کے احکامات کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ من کا جو کہا گیا یہ اصل میں ایک بات تھی، پچھلی آیتوں میں آیت گزری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز پہ تھے کہ اولاد کا جو رشتہ تھا، جو زید بن حارث کو منہ بولے بیٹے جو اپنے بنایا ہوا تھا، تو اب اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ رسم ٹوٹ رہی ہے نا۔ اب جب آپ کے ذریعے سے یہ رسم ٹوٹی تو آپ کو تھوڑا سا بوجھ لگ رہا تھا، یہ بالکل ایسے ہے کہ کل تک آپ کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہے تھے اور آج آپ کہیں کہ میں اس کو اپنا بیٹا نہ کہوں۔ کیوں بھائی، کیوں نہ کہیں؟ اب مشکل لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے, باتیں ہوں گی, کل تک تو بیٹا تھا, یعنی ایک سوشل پریشر تھا. تو اللہ کے نبی کے اوپر اس ذمہ داری کو محسوس کرانے کے لیے کہا کہ من کا آپ سے بھی یہ عہد لیا تھا, آج اگر آپ کو یہ حکم مشکل لگ رہا ہے پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے درجے جو ہیں وہ چونکہ بلند ہوتے ہیں اسی طرح ان کی آزمائشیں بھی بلند ہوتی ہیں, بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ اپنا بیٹا ہو, منہ بولا بیٹا, ساری زندگی وہ بیٹا بن کے رہا, اس کی شادی کی, بعد میں کچھ اس قسم کے حالات بن جائیں کہ اس کی بیوی سے آپ کو خود شادی کرنی پڑے. آج مرحلے لوگ جینے ہی نہ دیں یہ سوچ کے کہ اس نے جی بہو سے شادی کر لی ہے. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا تھا, اسی صورت میں آگے ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا یہاں یہ بات کر کے کہا کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, جو حکم اللہ نے دیا اس کو لیجئے اور حکم مانیے, اور انہی ساری باتوں کو آگے لے کے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق غلیظ یا پختہ وعدے کس کس سے لیے تھے؟ نوح سے لیا, ابراہیم سے لیا, عیسیٰ سے لیا, اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ان سے بھی پختہ عہد لیا. کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ علماء بات کرتے ہیں کہ سچے لوگوں سے یہاں کون لوگ مراد ہیں اور ان کی سچائی کیا ہے. تو یہاں صادقین کا لفظ نبیوں کے لیے آیا. نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش انبیاء کرام کی ہے. صرف عہد لینے تک معاملہ نہیں ہے, قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں سوال ہوگا, باز پرس ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا, تم نے کس طرح سے یہ بات کی. پیچھے نبیوں کی بات تھی, اب صادقین کی بات ہے, یعنی ہر ایماندار سے اس کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. خلاصہ کیا ساری بات کا؟ کہ جو دنیا میں آ گیا وہ عہد کی گرہ میں بندھا ہوا ہے. میں, آپ, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پابندیوں میں بھیجا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں, من مانیاں نہیں کر سکتے. کوئی کہ جو مرضی کر لو, جیسے چاہو جی لو, جو مرضی کھا لو, جو مرضی کر لو, نہیں کر سکتے. میثاق غلیظ, گاڑے غلیظ کا لفظ غلظہ سے, اور غلظہ سخت کا تھکنس کو کہتے ہیں, جو کنسنٹریٹڈ چیز ہوتی ہے, بہت تھک ہوتی ہے. یعنی اتنا پختہ وعدہ لیا اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا کہ تم بتاؤ یہ کیوں کر کے آئے, کیا کر کے آئے. اور یہاں یہ جو لام ہے یہ بھی بڑا اہم ہے, لی تا کے, کئی لام ہے, کئی کہتے ہیں اس کو, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تاکہ یہ ہو, تاکہ یہ, یعنی تم سے یہ سوال جو کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے تم زندگی میں کر کے آئے ہو. تم سے یہ سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا قوموں نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. جواد دلیل کافرین عذاب علیما, اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. کافر کون ہے؟ جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے. نماز پڑھنا زیادہ مشکل نہیں ہے, عادت ہو جائے تو آپ کو چین نہیں آتا جب تک پڑھنا لے. روزہ رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سب سے مشکل نیکیاں وہ ہوتی ہیں جس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں, رسموں کا توڑنا, خاندان کو ساتھ لے چلنا. آج بھی دیکھیے کہ بہت سارے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, ان کا ملان ہوتا ہے, عبادت بھی کرتے ہیں, گھٹے بھی پڑ جاتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں, لیکن مشکل سب سے کب آتی ہے؟ جب ان کے گھر میں کوئی شادی آ جاتی ہے, جب کسی خاندان کی شادی میں چلے گئے, کسی کی منگنی آ گئی, وہاں جو دین کی حدیں ٹوٹتی ہیں اس کو نہیں لوگ چھوڑ سکتے. کیا کریں, مجبوری ہے. بیٹیوں کا معاملہ, بیٹوں کا معاملہ, کوئی کہے گا سسرال کا معاملہ, کوئی کہے گا سمدھیانے کا معاملہ, یہ رسمیں توڑنا مشکل ہے. اور سورت احزاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہی رسمیں ٹوٹ رہی ہیں. ہم سب کے لیے اس میں سبق سیکھنے کی بات جو وہ یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہماری زندگیوں میں ایسی بات آ چکی ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ خود ساختہ طور طریقے اور زندگی گزارنے کے جو معاملات اس کو چھوڑ سکیں. ہم دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم شام کو بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنا اور چیز ہے, اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینا یہ اس سے اگلی چیز ہے. اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو جو اپنے کلام سے جوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر اس چیز کی جرت پیدا ہو جائے کہ جہاں میرے رب کا حکم آئے گا میں نے اس کو سننا ہے, اور میں نے اس کو ماننا ہے, اور میں نے کبھی کمی نہیں کرنی. اور آپ دیکھیے, ایک دفعہ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے نا, تو آپ اس کے لیے قربانی دینے کو خوشی محسوس کرتے ہیں. اصل بات جو ہے, جو ہمیں سوچنی ہے کہ ہم یہ سب کیوں نہیں کر پاتے, یہ ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں آئی. کسی سے محبت دنیا میں اگر ہمیں ہوتی ہے نا, فوراً کہتے ہیں اچھا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں, کیا چاہتے ہو, تمہیں کیا چیز پسند ہے اور مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے. محبت تو تڑپ چاہتی ہے, وہ تو مانگتی ہے کہ میں کچھ کروں. ہمارے دلوں میں ابھی وہ محبت نہیں جاگی, اسی لیے ہم ذرا سی دین کی بات سن کے پریشان ہوتے ہیں. جہاں سے اللہ کی محبت شروع ہونی ہوتی ہے نا, وہاں اصل میں ہم اپنے آپ کو پیچھے کر چکے ہوتے ہیں وہ اس بات میں کہ نہیں نہیں کیا کریں, پھر ہم مجبور ہیں. کوئی مجبور نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کچھ کرتا ہے تو ساری مجبوریاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان باتوں کو سن کے اس پہ عمل والا بنا دیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں, ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ٹوٹتی ہے اس کو پھر اپنی زندگی سے انشاءاللہ تعالی نکالنا ہے. اب یہاں تک کی آیتوں کو سنیں گے تو زیادہ اچھا جائزہ لے سکیں گے کہ کیا واقعی ہم نے ان آیتوں کو سن لیا اور سمجھ لیا. تلاوت سنتے.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا ریحاً وجنوداً لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو, اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو, جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا تھا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, اور آیت نمبر 9 سے 27 یعنی 9 سے 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے, جس کی وجہ سے اس سورت کو سورت الاحزاب کہتے ہیں. یہاں اسی کے اندر پیش آنے والے مختلف واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھنے کی ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کی کہانی اس طرح نہیں پیش کی کہ جیسے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کہانی کے طور پہ پیش کیا جائے, پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا وہ ہوا, پہلے سبب بیان کیے جائیں پھر تفصیلات ہوں پھر اس کے نتائج ہوں, ایسے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا اصل موضوع کے انسان کی ہدایت, گائیڈنس, گائیڈ لائن فار مین کائنڈ, اور مسلمانوں کی تربیت, عملی پہلو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں جو بھی بات ہوگی اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہوگا وہ مسلمانوں کی تربیت سے ہوگا, کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میدان جنگ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بناتی ہیں. اور انسان اللہ تعالیٰ کی مدد پاتا ہی تب ہے جب وہ اسی طریقے سے کام کریں جیسے کہ کرنے کا حکم ہے. تو ہم ہلکا ہلکا خلاصہ کر کے ان آیتوں کا پہلے دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں پک کریں گے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ خطاب بھی بڑا خوبصورت ہے. آپ کو کوئی کہے اے ایمان والی, کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ایمان کی نسبت سے پکارا. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے تورات میں یہود کو کس طرح پکارا جاتا تھا؟ یا ایھا المساکین, او مسکینوں. یعنی ان کو ایک عام لیول پہ بلایا حالانکہ ہم سبھی مسکین ہیں، ہم سب اللہ کی نظروں میں فقیر ہیں، لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عزت بخشی کہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا. پھر اس میں تقاضا بھی ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے سمجھو. ایمان صرف لپ سروس کا نام نہیں ہے، اس میں احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر تم نے وہ کام نہ کیے جو ایمان کا تقاضا ہے تو تمہارا ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. یہ ایسے کہ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لگوا لے لیکن پریکٹس نہ کرے. اسی طرح ایمان ایک کورس کا نام ہے، ایمان ایک کوالیفیکیشن کا نام ہے. اگر ہم نام تو مومن رکھ لیتے ہیں لیکن کام ایمان کے مطابق نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی کھو دیتے ہیں. تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا کہا؟ اذکروا، یاد کرو. کیا؟ نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو، اس کے احسان کو. کیا تھا وہ احسان؟ اس جاءتکم جنودن، جب آ گئے تھے لشکر تمہارے پاس. جاءت مؤنث ہے جنود کی وجہ سے، اور جنود جندن کی جمع ہے. جند کہتے ہیں لشکر کو، جیسے گروپس کی بات ہے یا لڑائی میں جو لشکر ہوتے ہیں. اشارہ ہے ادھر مشرکین اور ارد گرد کے جو لوگ مل کے آئے تھے ان کے لشکروں کی طرف. کیا کیا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف ہوا. ریح، ہم نے ان کی طرف ایک ہوا بھیجی. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اشارہ ہے فرشتوں کی طرف. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسی قوم میں تھی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرائی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے. بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ بیک گراؤنڈ ہے غزوہ خندق کا. تھوڑا سا اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ پھر ہم اگلی آیتوں کو سمجھیں. نبی آیتوں کے ناطے سے یہاں جو ذکر ہے وہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. ایک ہی جنگ کے دو نام تھے، غزوہ خندق کیونکہ اس کے اندر ایک خندق کھودی گئی تھی، اور احزاب خصب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو، ایک گروہ، اور بہت سارے گروہ جمع ہوئے تھے اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی چوتھی جنگ تھی. اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، مسلمانوں کو بہت تاریخ ساز قسم کی فتح حاصل ہو چکی تھی. اس کے بعد غزوہ احد ہوا، فتح شروع میں حاصل ہوئی لیکن بعد میں ایک ہلکی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے. نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، نہ مشرکین مکہ کچھ آپ سے فائدہ لے سکے نہ آپ کو نقصان دے سکے. اس کے بعد تیسری جنگ جو تھی وہ غزوہ بنو نذیر ہوئی تھی، زوئے سے نہیں، نون دواد. بنو نذیر یہود کا ایک گروہ تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے یہود کو مدینہ سے نکال کر خیبر میں بھیج دیا اس گروہ کو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی یعنی ایک عہد شکنی کی تھی. ایک عورت کا مذاق اڑایا تھا جس پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس کو برسر عام برہنہ کر دیا، اور جیسے مسلمان عورت کی عزت پہ سمجھے ہاتھ ڈالا. اس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی. اب یہ خیبر میں چلے گئے. جب یہ لوگ جو خیبر میں تھے، اب اتنے سالوں سے یہ مدینہ میں بسے ہوئے تھے، تو جب ان کو پتہ لگا کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا، تو ان میں سے تقریباً 20 لوگ جو تھے وہ ایک وفد بنا کے مکہ والوں کے پاس گئے. ان کو یہ تو پتا تھا کہ مسلمانوں کی مکہ والوں سے ٹھنڈی ہے. وہاں جا کے گٹھ جوڑ کیا کہ دیکھو کل تک تو ان کی تم سے لڑائیاں ہوتی تھی، اب آج انہوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ سارے گروپ مل کے چلتے ہیں مسلمانوں کو ختم کریں. یہ نعوذ باللہ ایسے ہی جیسے آج کے دور میں کوئی کسی مسلمان ملک کے لیے ساری نان مسلم فورسز جمع ہو جائیں کہ تم اکیلے نہیں ان پہ حملہ کرو بلکہ ہم سب مل کے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. یہ کیفیت تھی. کتنے مشکل سخت حالات تھے، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد نئی ابھی شروع شروع کی ریاست تھی مدینہ کی، اور نئے ملک میں مسائل بھی بہت سے. پھر ایک اور بھی موٹیو یعنی ایک اور انسینٹیو تھا اس جنگ کے ہونے کا، ایک اور سبب، وہ کیا تھا کہ جب غزوہ احد ختم ہوئی تھی نا، تو ابو سفیان جاتے جاتے ایک دھمکی دے کے گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک سال بعد پھر میں آؤں گا اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کروں گا. اگلے سال مسلمان پہنچ گئے تھے لیکن اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، یہ آیا ہی نہیں. اب جب اس نے دیکھا کہ یہود کی طرف سے یہ پیشکش ہو رہی ہے تو فوراً مان گیا. اب یہ دو تو تیار ہوئے، یہود بھی بڑی طاقت تھی وہ مان گئے، مکہ والے مان گئے، اب اس کے بعد یہ بنو غطفان کے پاس گئے، یہ قبائلی لوگ تھے، پہلے یہود کے دوستی تھی ان کی، انہوں نے جب سنا کہ یہود مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم بھی ہمارا ساتھ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، اس طرح یہ پورے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے قبائل کے پاس یہ لوگ گئے کہ دیکھو ان کو ہم ختم کریں، ہم تھوڑا تھوڑا لڑیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہم سب مارتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ جتنی نان مسلم فورسز تھی نا سب کو انہوں نے جمع کر لیا، منافقین در پردہ تھے، سامنے نہیں آئے کھل کے، کیونکہ اسلام قبول کر چکے تھے، ہاں انہوں نے کام کیا کہ مسلمانوں میں سازشیں پھیلائیں، بد دل کیا، ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کا مذاق اڑایا، اور دشمنوں کو خبریں دیتے تھے اندر کی۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو تاریخ میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سروائیو کرنا ناممکن تھا۔ سن 5 ہجری تھی، ابھی 5واں سال تھا ہجرت کر کے آپ کو آیا ہوا، چنانچہ زیکات کا مہینہ جب آیا 5 ہجری تھی، تو ابو سفیان اس پورے جنگ کا سمجھے کہ لیڈر بن کے چاروں طرف سے 4000 لوگوں کو لے کے مدینہ کی طرف چل پڑا، اور وہاں جب مراء الزہران ایک جگہ اس کے قریب جب پہنچے تو بنو سلیم کے کچھ قبائل کے سب مل کے یہاں دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا، بہانے سے ان کو بلایا تھا کہ اللہ کے نبی ان کو دیں ہمیں، یہ ہمیں دین سکھائیں، جب وہ آگے تو مدینہ کے قریب ایک جگہ سے ان کو ختم کریا۔ اس طرح ہوتے ہوتے سب لوگ چلے گئے، اور کہتے ہیں 4000 والا لشکر 10000 میں بدل گیا، یعنی سب قبائل چلتے گئے، اور اس وقت پورے مدینہ کی آبادی 10000 سے کم تھی، اور آپ سوچیں کہ اس میں مسلمان کتنے تھے، 3000 کہتے ہیں کہ جنگجو لوگ تھے، 3000 جو تھے وہ منافقین تھے، اب مسلمانوں کے لیے بچنا مشکل تھا۔ ایسے موقع پہ پھر ایک صحابی تھے سلمان فارسی، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں ہم ایک طریقے سے دشمنوں سے دفاع کرتے ہیں اپنا، اور وہ کیا کہ اپنے ارد گرد ایک خندق کھول لیتے ہیں، ڈچ، جیسے ایک بہت گہری گھاٹی سی ہوتی ہے، وہ اتنی گہری اور اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ عام انسان اس کو پار نہیں کر سکتا، کہا دیکھیں ہم لڑ تو سکتے نہیں، اتنوں کے ساتھ ہم کتنے کو لڑیں گے، تو کیوں نہ ہم اپنے ارد گرد شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود لیں، یہ سارے لوگ باہر رہیں، ہم اندر رہ کے دفاع کریں گے، اور اس خندق کے سروں پہ ہم بیٹھ کے تیر ماریں گے، یہ اندر نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ ہتھیار نہیں تھے نا، یہاں بھی دیکھیں کہ اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے، اور وہ کیا کہ ہتھیار ہیں کہ نہیں، انسان کے پاس اسباب ہیں کہ نہیں، اگر ارادے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ دن رات ایک کر کے مسلمانوں نے خندق کھودی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھدائی میں شامل ہوئے، کہ آپ کے پیٹ پہ 2-2 پتھر بندھے ہوئے تھے اس وقت، جب اب یہ قدرت ہے، بھوک تھی، سردی تھی، اور کوئی اسباب نہیں، کچھ نہیں، دشمنوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ تو یہ سوچ کے آئے کہ بس ہم پکڑیں گے اور ان کو مار دیں گے۔ اور ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو کہ جب اتنی مشکل آ گئی تھی، کیا حالات تھے، اس کا نقشہ اگلی آیتوں میں آتا ہے، فرمایا من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے لوگ آ گئے، یعنی اشارہ ہے اس میں چاروں طرف سے فوجوں کا آنا، وہ اس زاغت الابصار، اور جب تمہاری آنکھیں چکرا گئیں، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ بلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، وہ تظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اس جگہ پہ مومنوں کی آزمائش کی گئی، وہ زلزلو زلزالا شدیدا، اور وہ اس طرح بری طرح ہلا مارے گئے، کہ حالت کیا ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کہنے لگے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کا تھا، یعنی حالات اتنے سخت تھے کہ لوگ جو تھے وہ ہلا دیے گئے۔ آج کے دور میں جب ہم جنگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت حالات خراب ہیں، مسلمانوں پہ بڑی مشکلات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت ویپنز بھی ہیں، اس وقت کتنی اور بھی انسان کے اٹامک انرجیز ہے کہ نیوکلئر انرجیز ہے، پھر بھی مسلمان کمزور محسوس کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس اس وقت ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی، کچھ بھی تو نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ جو وقت آیا یہ اتنا سخت وقت تھا کہ آپ بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر رات دن خندق کھود رہے تھے، ایک ایک صحابی کے حصے میں کئی کئی فٹ جگہ آئی تھی جو اس نے اکیلے نے کھودنی تھی، اور کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی اس میں ٹولز نہیں تھے، انہوں نے اپنے زراعتی جو آلات تھے انہی کے ذریعے سے یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ایک دفعہ اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ، اور ہاتھ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، عربی میں ہاتھ یہاں سے لے کے کونی تک ہوتا ہے، یعنی 40 ہاتھ جو تھی وہ خندق کھودنی پڑتی تھی 40 لوگوں کو. کہتے ہیں کہ 30 افراد نے مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کی. اتنے حوصلے بلند تھے، تنگی اتنی تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، کھانے کا وقت بھی نہیں تھا اور کھانا تھا بھی نہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے جب مدینہ کے گرد خندق کھودی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پر مٹی ڈھو کے لا رہے تھے، اور لوگ اتنے خوش تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جس نے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے، کیونکہ ہم نے معاہدے کی، کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اب یہ نہیں کہ ہم اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. جب بیعت ہوئی، جو لوگ اللہ کے نبی کو انوائٹ کر رہے تھے کہ آپ مدینہ میں آ جائیں، جب مکہ والے آپ کو ستاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے معاہدے لیے تھے، بیعت کی تھی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ بعد میں چھوڑ دو، ابھی تو تم لے رہے ہو، کل تمہیں پتہ چلے دشمنی ہے تو چھوڑ دیں. اور صحابہ کرام اور انصار نے اس کا ثبوت دیا کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خوشی خوشی سے شیر پڑ رہے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس نے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے، ہم اسلام کی خاطر زندہ ہیں. اور اللہ کے نبی پھر ان کی ہمت بندھا رہے تھے، کوئی بات نہیں، دنیا تو یہ دنیا چند دن کی، عیش تو آخرت کی ہے، اصل زندگی تو وہاں کی ہے. پھر آپ ان کو دعائیں دے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ کمی اتنی تھی کھانے کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے جو جس میں بدبو آ رہی تھی چربی میں ملا کر پکاتے، اور لوگ اتنے بھوکے ہوتے کہ اس کو بھی کھا جاتے. کہتے کھاتے ہی منہ کے اندر چربی جو تھی وہ چپک جاتی اور اس میں سے خراب بو آتی. یہ بخاری کی روایت ہے. ہم میں سے کتنوں نے دین کے لیے بھوک سہی، ہمیں تو ایک وقت ذرا اچھا کھانا کیا فریش کھانا نہ ملے تو ہمیں تو غصہ آنے لگتا ہے. ہم تو لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں اگر ہمیں دین کے لیے بھوکا رہنا پڑے. ہمیں یہ کھانے پینے نے تو مار دیا، اسی وجہ سے تو آج ہمارا دل نہیں لگتا دین میں. آج دیکھیے کہ امت سوئی ہوئی ہے کھانے پکانے میں. اس وقت ہماری زندگی کا مقصد کہ ایک عام عورت کو دیکھ لیں اور ایک عام مرد کو دیکھیں، مرد کی زندگی کمانا اور عورت کی زندگی اجاڑنا، کھلانا پکانا گھر، منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جب کوئی اتنا ٹیسٹ کانشیس ہو جائے کہ نماز چھوڑ دے اور اپنے کھانے کو پورا کرنے میں لگا رہے، یا جب انسان کو دنیا کے اندر دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے ملنا جلنا اور ہر چیز اتنی پیاری ہو جائے کہ دین جو ہے وہ اس کا پیچھے پڑ جائے، اسلام اس کو نہیں مانتا. ہم اگر سیرت کو پڑھ کے دیکھیں تو خود ہی سمجھ میں آنے لگتی ہے وہ مشکل حالات میں اللہ کے نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا. خدا نہ خواستہ ہم جیسے لوگ اس دور میں ہوتے تو یہ دین تب کے ختم ہو چکا ہوتا. زندگی گزارنے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو فرائض کی سطح پہ ہے، 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، بچوں کی اچھی دیکھ بھال کریں، رزق حلال کمائیں، انشاءاللہ جنت ملے گی. لیکن ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے، عظیمت کا راستہ، عزم کے ساتھ جینا، ایک مشن کے ساتھ جینا. وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں انسان کو اپنی ذات کو بھی پیچھے لانا پڑتا ہے، گھر بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور جب تک کسی معاشرے میں یہ عزم کے ساتھ جینے والے لوگ نہیں ہوتے تب تک مسلمان نہیں پنپ سکتے. اگر ساری امت کھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو اس میں سے چند لوگوں کو نکل کے آنا پڑے گا. اور وہ جذبات اور وہ دین کا شوق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے نا کہ ہم بھی کچھ کریں، ہمیں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کسی راستے میں قبول کرے. کچھ لوگ نکلیں گھروں سے جو اللہ کے دین کو سیکھیں، سکھائیں، لوگوں میں مجاہدانہ سوچ پیدا کریں، ان کو زندگی کا مقصد بتائیں، پھر یہ ساری بات بدلے گی. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ مزے میں بیٹھے. کس کو برا لگتا ہے سونا؟ آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کون ہے جو سونا پسند نہ کرے؟ کھانا کس کو پسند نہیں؟ سیر کس کو پسند نہیں؟ کس کو مزہ نہیں آتا کہ اپنی پسند کی مووی لگا کے بیٹھ جاؤ 3 گھنٹے دیکھو؟ نفس تو یہی چاہے گا، لیکن یہ تقاضے دنیا کے ہیں، 4 دن کے ہیں، یہ پورے کر کے آج مرے کل قبر کی رات کس کو یاد ہے؟ ویسے کس کو اپنی موت یاد رہتی ہے نا، اس کو چین نہیں آتا، پھر وہ بے چین ہوتا ہے، اس کو اتنی پریشانی لگ جاتی ہے کہ نہیں میرا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو، ایک منٹ ضائع نہ ہو. انسان پھر جب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تبھی یہ خلاص آتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھیے، کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے کام دین کے ہوتے ہیں، بعض عہدوں کے لیے کرتے ہیں، بعض ناموں کے لیے کرتے ہیں، بعض پیسے کے لیے کرتے ہیں، بعض پیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، بعض مسجدوں کو چلاتے ہیں وہ ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے، بعض لوگ اخلاص کی بنیاد پہ چلاتے ہیں. تو اصل بات جو ہمارے لیے میسج ہے نا یہاں، وہ محاسبہ. اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے حالات ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ کبھی ہم بھی سوچیں، قرآن کے اندر اب جنگوں کی کیا بات ہے؟ سیرت پڑھ رہے ہیں بس وہی بہت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی ایک بہترین زندگی ہو، پھر ان کو ان باتوں کو سن کے عمل لینا پڑے گا. کلیجے حلق کو آ رہے تھے، حناجر حنجرتن کی جمع، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا خوف کی وجہ سے تھک تھک لے جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ ہمیں اوپر دکھتی ہے. اور یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے، اللہ کے نبی کیا ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کے نبی آپ نے کہا تو دین غالب ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں، تو سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، ماشاء اللہ بہت اچھی، بہت اچھی بات، بہت اچھا کام، بہت اچھا کیا.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، بدگمانی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی سوچ بھٹک جاتی ہے. جیسے ہم بھٹکتے ہیں ایسے میری سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، ہم گمراہ ہوتے ہیں نا سوچیں بھی گمراہ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں زبان سے کہہ لیتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے. جب کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ جس میں انسان کو ناقابل بیان حد تک نقصان ہو یا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے، تو انسان ذہن کو بڑا بھٹکا ہے، بدگمان ہو کر بڑی مشکل ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس طرح کے کچھ گمان کن کے دلوں میں آئے ہوں گے آپ خود ہی سوچ لیجیے. صحابہ تو مخلصین میں سے تھے، لیکن کبھی کبھی مخلصین کے دلوں میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمانی آنے لگے، کیا مشکل تھی، کیا ہو گیا، اب یہ نہیں وہ نہیں، فائدہ تو ہونا کوئی نہیں، ایسے ہی بس خندق کھدوا دی. اس طرح کے حالات یاد رکھیے کہ یہ بہت زیادہ رقیق نقطہ ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے لگتا ہے، اندیشے آنے لگے، خرابی آنے لگی، اور جتنا دل میں نفاق زیادہ ہوتا ہے اتنا انسان ایسی چیزوں کو بہت جگہ دیتا ہے. کوئی میدان جنگ سے بھاگنے کی سوچتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں، کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام کا درخت اب جڑوں سے اکھڑ جائے گا، یہ آندھی تو بس اس چراغ کو بجا دے گی اور کچھ جان چھوٹے گی ہماری، کچھ اس طرح کی باتیں کر کے کچھ ایسے تھے کہ جو واقعی حالات میں کھڑک گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس موقع پر خوب آزمایا گیا ایمان والوں کو اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے. زلزالًا شدیدًا، خوب آزمایا. کیوں آزمایا؟ شان پٹک کر لی. آزمائش بڑی سخت تھی، ایسے تھا کہ زلزلہ آیا ہوگا، ہر چیز کانپ رہی، امتحان کی اس پٹی سے مسلمان کندن بن کر نکل رہے تھے، اور جن لوگوں نے نفاق کا لباس پہنا ہوا تھا وہ کھل کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہے تھے. ایسی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی کہ انسان کو اس کی بے بسی کی یاد آ جائے اور انسان آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائے. دیکھیے ایمان اور آزمائش لازم اور منظور ہے. ایمان لے آئے، آزمائش نہیں ہوئی تو یہ ایسی رجسٹریشن فارم فل کیا اور آگے سے انٹرویو نہیں ہوا، ٹیسٹ نہیں ہوا. سچے جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کا کیلیبر دیکھا جاتا ہے، کون کیا کام کر سکتا ہے، کون کس قابل ہے، کون کتنا ٹرسٹ کرتی ہے، کون ایسے ہی آ گیا اور کون دل سے آیا ہے، کون دوسروں کو دیکھ کے کر رہا ہے، کون خود کر رہا ہے. یہ آزمائشیں مسلمانوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں، سلیکشن ہوتی ہے اس آزمائش کے بعد. ویسے آپ کبھی کچھ دال یا کوئی چیز کو کسی چلنی میں ڈال کے چھانے تو سب چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، کنکر الگ، دال الگ، چھلکے الگ. اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہم سب ملے جلے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر پکاتا. اور مسلمانوں کا حال اس وقت کیا تھا کہ خوب آزمائے گئے اور پھر اس کے بعد وہ آزمائشوں میں پورے ہوتے ہیں، قربانی کی سطح والے مسلمان بنے. ان کا ایمان قربانیوں والا ایمان تھا، خوف میں مبتلا ہوئے، بھوک میں مبتلا کیے گئے، محاصرے میں مبتلا ہوئے، لیکن ہر چیز میں پورے اترے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مومن آزمائشوں میں کیسے پورا اترتا ہے؟ وہ اس طرح پورا اترتا ہے کہ اس کو اللہ کی باتوں کا یقین ہوتا ہے. وہ اس وقت یقین کر لیتا ہے جب لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت مان لیتا ہے جب لوگ بگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت اقرار کرتا ہے جب لوگ انکار کرتے ہیں، وہ اس وقت اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے جب لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت اپنے سر کو جھکا دیتا ہے جب سرکشی کا موقع ہوتا ہے، اور آزمائشوں میں برا اترنے والا اس وقت خرچ کرتا ہے جب مٹھی بند کرنے کی لوگوں کو فکر پڑی ہو، اور آزمائشوں میں انسان اس وقت ثابت قدم ہو جاتا ہے جب فرار کے بہت سارے موقع ہوں، اور ہوتا کیا کہ ایک سچا مومن آزمائش میں پورا اترتا اترتا اپنا سب کچھ لوٹا کر اسلام کا ساتھ دیتا ہے، اسلام کے راستے پہ لگا رہتا ہے، اور صحابہ کرام اس کی زندہ تصویر تھے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ، لیکن ایک دوسرا بھی رخ تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور سب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یا آگے ان کا جملہ، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے یعنی فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکا دینے کے لیے۔ یہ تھے وہ وسوسے جو ان کے دلوں میں آنے لگے، جو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، تظنون باللہ ظنونا، یہ منافقوں کی بات ہے جن کے دلوں میں برائی اور زبان پر اچھائی تھی، جن کی حقیقی وفاداریاں اپنے دنیاوی فائدوں سے تھی، لیکن دین کے ساتھ واجبی سا ظاہری سا رشتہ بھی قائم کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دل گندے تھے، فی قلوبہم مرضن، کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری، روگ لگا ہوا تھا، وہ انتظار نہیں کر رہے تھے، بیچ کے رستے کو وہ انجام سمجھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 70 کے قریب منافق تھے کہ جیسے وقت میں ایسی نیگیٹو باتیں پھیلا رہے تھے۔ دیکھیے جب بھی دین آئے گا کچھ لوگ نیگیٹو باتیں ضرور پھیلائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے کسی کی بات، آپ ہی مجھ سے سنی ہوئی بات، کہ ہمیں تو نہانا مشکل نہیں لگتا، ہمیں تو نہیں لگتا ہم بہت دن سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں ابھی بھی جا رہے ہو، کب ختم کرو گے؟ کوئی کہتا ہے پہلے اتنے کیوں تھے، اب اتنے کیوں رہ گئے؟ کوئی کہتا ہے اب یہ نہیں۔ نیگیٹو باتیں پھیلانے والے کون ہوتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، وہ کہتے ہیں کہ اپنے پر نہیں رہے تو دوسرے کے بھی نوچ دو۔ یاد رکھیے جو خود نیکی نہیں کرتا اس کا دل کرتا ہے کوئی دوسرا نیکی نہ کرے، تاکہ میں نمایاں نہ ہو جاؤں، ساروں نے کر لی تو میرا نام تو اس میں آ جائے گا، لہذا باتیں بناؤ۔ ایسے ہی منافقوں کے یہاں پول کھولے جا رہے ہیں۔ پڑھاتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے ہم سورۃ توبہ پھر پڑھنے لگے، وہاں بھی آپ دیکھیں پوری سورت کا مین تھیم منافقت تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے رکھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے این موقع پہ کیسی نیگیٹو باتیں کر رہے تھے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان اللہ بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یثرب والو آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں اس لیے واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، اور اگر کوئی اور حالات ہوتے تو وہ کیا تھے؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے. لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ان دو آیتوں میں منافقین کی بات ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق جو تھی وہ بڑے مشکل حالات میں ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کی بھی جگہ نہیں تھی, اور ایسے وقت میں لوگوں کا ایمان دکھتا ہے. عام حالات میں بہت سارے لوگ دین کی باتیں کرتے دکھتے ہیں, بہت سارے وعدے عہد اور اس طرح کے دعوے کرتے دکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی موقع پہ نیکی کا کوئی موقع دے گا تو ہم ضرور اس کو اپنائیں گے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور پتہ چل جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن جو ہی ایسے موقع آتے ہیں تو پھر لوگوں کا اصل کھل کے آتا ہے. کل بھی ہوتا تھا, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد مختلف طرح سے ہم دیکھتے ہیں, کہیں جنگوں کی صورت میں, کہیں کوئی ڈیزاسٹر کی صورت میں, کہیں کوئی اور چیز ایسی تھی جو مسلمانوں کو بھی پیش آتی اور غیر مسلم کو, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اسے نصیحت لیتے ہیں, اور مشکل حالات میں لوگوں کا گیا گزرا ایمان جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. کوئی فتنہ آ جائے جس سے مسلمانوں پہ لوگوں کی نگاہیں ذرا زیادہ اٹھنے لگیں تو لوگ اپنے حلیے بدل لیتے ہیں, اپنے طور طریقے بدلتے ہیں. کوئی ایسی پہچان, کوئی ایسی شناخت جو ان کے جسم پہ ہو اور لوگوں کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ دے, اس کو بھی اپنی زندگی سے اتار لیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جو دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں انہی کو اسلام نے منافق کا نام دیا. تو یہاں ایسے ہی منافقوں کی بات ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ان میں سے ہی ایک جماعت نے کہا, کن میں سے, جن کا ذکر پیچھے گزرا, کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, بیمار دلوں والے نے, کیا بیماری تھی ان کے دلوں کو, نفاق کی بیماری تھی, منافقت کی بیماری تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماریاں ہوتی ہیں, ایسے وقتوں میں نہ صرف یہ کہ وہ پیچھے رہتے ہیں بلکہ چلنے والوں کی ہمت بھی خراب کرتے ہیں. ایسا ہی ایک جملہ انہوں نے بولا تھا, اور وہ کیا تھا کہ یا اہل یثرب, اے یثرب والو. یثرب کیا ہے؟ یہ مدینہ کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا. بعد میں جب آپ آئے تو آپ کی محبت میں لوگوں نے اس کو مدینۃ النبی کہنا شروع کر دیا. تو اسی کو پھر شہرت حاصل ہوئی, اور آج دیکھیے کہ پوری دنیا میں یہ لفظ مدینہ کے نام سے معروف ہوا. تو یثرب کا لفظ پرانا تھا, آج اس کی جگہ پہ مدینہ ہے. اور لفظ مدینہ کو بھی ہم دیکھ چکے کہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں, لیکن مدینہ تو نبی پورا نام ہے, یعنی نبی کا شہر. کیا کہا؟ لا مقام لکم فرجو, آج تمہارے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, اس لیے واپس آ جاؤ. یہ کیا بات تھی؟ جب بنو قریظہ کے لوگ مسلمانوں سے بدعہدی کرنے لگے, جن کا ذکر ہم نے پیچھے دیکھا, تو اب مسلمانوں کے اندر اور باہر ہر طرف دشمن تھے. باہر والے دشمنوں سے تو آپ نے ایک خندق کھود دی ہوئی تھی, لیکن جو اندر تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو جو اندر والے تھے وہ کھل کے تو سامنے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ عہدے ہوئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے تانے دیے, مثلا اس طرح کی باتیں کرتے, دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو کیسر و کسرا کے خزانے پائیں گے, یہاں تو یہ ہو گیا کہ جان بھی بچانی مشکل ہو گئی ہے, اور دیکھو یہ کوئی سچا دین ہے, اگر سچا ہوتا تو کیا بھلا اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتے, اور کوئی ایسے فرشتے آ جاتے اور جو ہماری مدد کرتے, ہم ان کی تاج پوشی کرتے, کہیں کہتے ہمیں تو فرشتوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے سارے کام وہ کر دے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اس طرح کی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا. تو اب ان کی وہ بات جو کھل کے آتی ہے کہ چلو تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں, فرجیو, یہاں سے نکل چلو. اس جملے کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ تھے کہ پریشان کن صورتحال کو دیکھ کر منافقین جو اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے لگے کہ تم جنگ کا محاذ چھوڑ کر گھروں کو واپس آ جاؤ, چلو واپس چلتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں, ایسا مشکل ہے, کوئی جان کی لالے پڑیں گے, بہتر ہے ابھی چلے جائیں, جن ان کی ہمت توڑے تھے. حالانکہ صحیح حدیث سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ میدان جنگ سے واپس جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیوں؟ کیسا شخص اپنی جان تو بچا لیتا ہے لیکن اسلام کو داؤ پہ لگا دیتا ہے, اور جن لوگوں کے اوپر اسلام ٹرس کر رہا ہوتا ہے اگر وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اس جگہ کو چھوڑ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر باقیوں کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے. غزوہ احد میں اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی ہم نے کہ کس طرح سے ایسے وقت میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کہ تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام جو تھے وہ زخمی ہو گئے. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا اس میں فرجیوں سے مراد کیا ہے کہ دین سے پلٹ آؤ, مرتد ہو جاؤ. چھوڑو یہ کوئی دین ہے, خام خواہ اتنی مشکلیں, ہر وقت مشکل ہے. اچھی بات ہے اپنے ان لوگوں سے ملو, دیکھو چاہے وہ نان مسلم ہے لیکن کتنے سکون سے رہتے ہیں. مسلمانوں پہ تو ہر وقت مشکلیں ہی آتی رہتی ہیں. اب اس لیے تم چھوڑ دو اسلام کو, اور وہ جو سارے گروہ مل کے آئے ہوئے مسلمانوں کو ڈھانے کے لیے, تم انہی کے ساتھ مل جاؤ. یہ طرز عمل کس کا ہوتا ہے؟ اس کو ہمارے ہاں سیاست میں کیا کہتے ہیں, جو چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیاسی پارٹی جیتنے لگتی ہے وہ اس کے نام کے نعرے لگانے لگتے ہیں. کبھی لوگ ایسے لوگوں کو لوٹا کہیں گے, کبھی کچھ اور کہیں گے, کہ یہ جو ہیں یہ بس کسی کے نہیں ہیں, بس اپنے ہی فائدے کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم یہاں سے پلٹ جائیں, یہ ان کے اندر کی کیفیت کو ثابت کر رہا ہے. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ. اب یہاں سے ان کے اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا جو اثر دکھا اور اثر ہوتا ہے, اچھی بات کوئی کرے یا بری کرے لیکن اس کا اثر بہرحال ہوتا ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں کیا کہ پھر کیا ہوا, اجازت مانگتا تھا ایک گروہ ان میں سے, نبی سے. کیا یقولون, وہ کہتے تھے ان نبیوتنا عورتن, ہمارے گھر خالی ہیں, یعنی گھروں کی حفاظت کا بہانہ کرنے لگے. حالانکہ وما ہی بی اورا, وہ اکیلے نہیں تھے, گھر خالی نہیں تھے. وہ این یریدون الا فرارا, وہ تو وہاں سے فرار چاہتے تھے, وہ وہاں سے دور بھاگنا چاہتے تھے. یہاں اصل میں میدان جنگ سے بھاگنے کے جو مختلف بہانے سوچ رہے تھے, تو اس میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ دیکھیں ان کے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے, ان کی حفاظت نہیں ہے, اور کیا کریں, بیوی بچے اکیلے ہیں, گھروں کی بھی مجبوریاں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی نرم تھی, لوگوں کی بات سن کے کہتے ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہوں گے, جانے دیتے. اب جب یہ چلے جاتے تو ظاہر ہے کہ وہاں جا کے یہ اور بگاڑ پیدا کرتے. وہاں جا کے کہتے ہم واپس آ گئے, اچھا ہوا. اور اب دیکھیے کہ کسی بھی گروہ میں سے اگر کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا, تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں. آپ ایسے کسی شاپ میں جائیں اور آپ وہاں سے بہت سارے لوگوں کو باہر نکلتا ہوا دیکھیں, تو آپ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں گی کہ کیا وجہ ہے. یا آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور کوئی وہی سیم چیز جو ہے وہ واپس کر رہا ہو کاؤنٹر پہ, تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس میں کوئی خرابی ہوگی تبھی کس نے واپس کر دی ہے. یہی کیفیت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے, جس کام کو کچھ لوگ کرتے ہیں پھر اس کو بہت سارے لوگ کرنے لگتے ہیں, رواج بن جاتا ہے, ٹرینڈ بن جاتا ہے. اور جس کام کو کچھ نہیں کر رہے ہوتے یا کوئی کرتا ہوا بندہ پیچھے ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹتے ہیں. اور منافقین ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے تھے ایسی الٹی سیدھی باتوں کو کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ واپس جانے کا بہانہ ہے, صرف گھر کوئی خالی نہیں ہے, گھروں میں ان کے انتظام موجود ہیں, لیکن صرف ان کا دل نہیں لگ رہا ادھر. این یریدون الا فرارا, مگر یہ بہانے کر کے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے موقع آ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے سامنے ایک نیکی کا موقع ہوتا ہے, وہ دین کی حفاظت کا ہو, وہ دین کی بات پھیلانے کا ہو, وہ دین سیکھنے یا سکھانے کا ہو, کوئی بھی ہمیں آفر کرتا ہے. اب کوئی تصور کرے نا آپ کہ یہاں تو میدان جنگ میں جانے کی بات تھی, وہاں ہتھیاروں سے لڑنا اور سب کچھ تھا. اسی طرح مثال ہے کسی ایسی جگہ پہ ہمیں دعوت ملتی ہے کہ چلیے جی فلاں جگہ آپ چلیے گا, آج رات کو وہاں ایک پروگرام ہے. مثال دے دیں, کوئی درس ہے, کوئی سپیچ ہے, کوئی کلاس ہے یا سو آن. تو بہت سارے لوگ ایسے وقت میں فوراً کیا ہوتے ہیں, ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. او نو نو نو, گھر خالی ہے, اب کیا بچے گھر میں, پھر وہ میاں بھی آ جاتے, پھر یہ اور وہ. یعنی جس چیز سے بندہ فلی کنوینس ہوتا نا, اس کے بہانے آ جاتے ہیں. بعض جب اس کو وہ بہانے سچ لگ رہے ہوتے ہیں. فرق کس چیز کا, پرائیورٹیز کا فرق ہے. جس کی پرائیورٹی اللہ کا دین ہوگا نا, وہ تو ہر قیمت میں وہ خالی گھر کو چھوڑ کے بھی آ جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت میرے گھر کے بچنے سے زیادہ بچانا اللہ کے دین کو ہے. تو ایسے لوگ تو چلے جاتے ہیں, لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں. انسانوں کی ہمیشہ دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جیتے ہیں, ان کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے, اپنا گھر, اپنا نام, سٹیٹس, کسی چیز میں کمی نہیں. جب ایسے معاملات میں ہوتے تو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, میں تو کسی چیز میں کمی نہیں کرتی, مجھے ہر چیز ایکسیلنٹ چاہیے, کوالٹی کی چاہیے, برینڈڈ چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہی دین کی بات آتی ہے نا, تو ایسے لوگ پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو برینڈڈ ہونا تو کیا چاہیے تھا, ان کو اس معاملے کے اندر اس طرح کی کیفیت آنے لگتی کہ وہ جان بچاتے ہیں. ایک طرف دنیا کو اچھے رنگ میں کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جب اس کی قیمت دین سے دینی پڑے نا تو یہ بہت بری بات ہے. ایسے لوگ جو اپنی دنیا کو بہترین کرنا چاہتے ہیں نا، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی قیمت دین سے لیتے ہیں، پھر نمازیں خراب ہونے لگتی ہیں. کیا کریں جی، وہ گھر صاف کر رہے تھے، کیا کریں جی، وہ کھانا پک رہا تھا. یعنی جب دنیا سجانے یا سنوارنے یا بڑھانے کی قیمت ہمیں دینی پڑے دین سے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ بن گئی. اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورتی کو پسند کون کرتا ہوگا؟ اللہ کی کائنات میں اتنا حسن ہے، اتنے رنگ بکھرے ہوئے، وہ کیسے ہمیں بے ڈھنگا اور بے ذوق بنائے گا؟ یہ ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مقصد پہ غالب آ جائے، جس کی وجہ سے انسان کا فوکس ختم ہو جائے، وہ فتنہ ہے. آپ گھر سے جائیے، کوئی حرج نہیں، آپ کپڑے اچھے پہنیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ اچھے کپڑے آپ کے اوپر اتنے غالب آ جائیں کہ آپ کو وقت ہی نہ ملے اللہ کے دین کو دیکھنے کا، سیکھنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، سمجھ لیں کہ یہ اچھے کپڑے آپ کے لیے فتنہ بن گئے، یہ ایک آزمائش بن گئے. اسی طرح آپ گھر سجائیے، لیکن گھر کے سجانے کے دوران آپ کی ظہر چلی گئی، کیوں جی، آپ صفائی بہت کر رہے تھے گھر کی، تو یہ گھر فتنہ ہوں. بس اتنا سا مطلوب ہے دنیا میں انسان سے کہ تم ساتھ لے کے چلو، رہو اچھے، دنیا بھی اچھی رکھو، آخرت بھی اچھی رکھو، لیکن جہاں تمہاری دنیا اتنی زیادہ ہو جائے کہ تم اسی کے تقاضے پورے کرنے میں پھر دین کے تقاضے نہ پورے کرو، تو پھر سمجھو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ کوئی اور ہے، کیونکہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی. پھر یہی وجہ ہوتی کہ جتنا انسان اللہ کے دین میں آگے بڑھتا ہے نا، اس کی دنیا کی چیزیں مختصر ہونے لگتی ہیں. اس کو پھر احساس ہو جاتا کہ نہیں، یہ میری جگہ نہیں، میں کیا اب ان کپڑوں کو سجاتا رہوں. پھر ایک وقت ہوتا ہے انسان رگڑ رگڑ کی استریاں کرتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے اس کو یہ وقت کا ضیاع لگتا ہے، مجھے کیا، ہمیں نہیں کیے استری، گندے تو نہیں ہے نا، صاف ہے نا، کسی کو کیا لگے. اس کو ایک لمحے میں اپنے آپ کو اطمینان آ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں پھر ایسا ہوگا، پھر لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے. آپ کہہ لیں کہ دنیا دار جو ہوتا ہے نا، جو منافق ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے جیتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، اور دوسرا جو شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چنتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے جیتا ہے. وہ کہتا ہے، کہتے ہیں تو پھر کہتے رہے، میری بلا سے میں کیا کروں، ساری دنیا بھی میری تعریف کر لے گی تو مجھے کیا ملے گا. ہاں میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے وقت کا کیا استعمال کر رہا ہوں. یہ لفظ جو ہے نا، یہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے کہ یریدون الا فرارا، یہ تو وہاں سے فرار چاہتے تھے. ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہمارا بھی یہی کوئی حال تو نہیں، کسی موقع پہ جان تو نہیں چھڑانا چاہتے. ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام نیکی کے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی چھوٹا سا موقع آئے اور ہم اس کو کریں، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کسی اور کو یہ کام مل جائے، مجھے تو نہ ہی ملے. تو ایسے تمام موقع پھر انسان کے لیے فتنے کے موقع ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے، ثم سئل الفتنة، اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے. یعنی یاد جو یہاں سے بہانے کر کے جا رہے ہیں، اب اگر ان کو کفار مکہ اپنی طرف سے بلائیں کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑنے چلو، یہ جو ہم فوجیں بنا کے اور صفے باندھ کے آ گئے ہیں لڑنے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اگر یہ بلاتے تو پھر یہ سب بھول جاتے کہ گھر خالی ہیں کہ نہیں. پھر کہتا لا اتوہا، پھر یہ آتے خوشی خوشی آتے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور ذرا بھی دیر نہ کرتے اس میں مگر فوراً جاتے. یعنی جب دوسری طرف سے دعوت ملے پھر نہیں خیال آتا کہ گھر خالی ہیں کہ نہیں. پھر کوئی آدھی رات کو بھی بلا لے مہندی کے نام پہ، اپٹن کے نام پہ، پارٹی کے نام پہ، خوشی خوشی جائیں گے. پھر بچے سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، میاں اکیلا تو اکیلا. اور اگر کوئی نیکی کے لیے بلا لے تو کہیں گے یہ کون سا دین ہے جو آدھی رات کو بلاتے، یہ کون سا دین ہے جو دن میں دو بار بلاتے، یہ کون سا دین ہے. یعنی انسانوں کے رویوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول رہا ہے. اب نہ ہم میں سے کسی نے جنگ لڑنی اور نہ ہم عورتوں کا یہ فیلڈ ہے، ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں یہ آیتیں. تم اپنے لیے راستے دیکھو کہ جہاں تمہارا دل آ جاتا ہے نا، تم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اور جہاں دل نہیں آتا وہاں بہانے ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندہ بس ایک خاص حد تک دوسرے سے بات کرے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، میرا کیا معاملہ ہے. کوئی دعوت دین کی مل جائے تو کیا رویہ، دنیا کی ملے تو کیا. اب دیکھیے کہ ایک ہلکا سا سائن آپ کے گھر میں کوئی بروشر یا اخبار کا ٹکڑا آ جاتا ہے نا سیل کا, فلاں جگہ سیل ہے اور ایک ہفتے کی سیل ہے, آپ خود نہیں جاتے بلکہ اپنی دوست کو بھی فون کرتے ہیں, تمہیں پتا وہاں سیل لگی ہوئی ہے, ایک کی جگہ چار مل رہے ہیں, خوشی خوشی بھاگیں گے اور لوگ اس کو مانیں گے, اچھا تم جا رہی ہو مجھے بھی ساتھ لے لینا, پھر رائٹ بھی نہیں ہے تو ہم دوسرے سے لے لیں گے, پیسے بھی نہیں کوئی بات نہیں ایکسٹرا لے لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا. اور جب کوئی نیکی کا موقع آ جائے, اور موقع بھی ایک ہی ہو وقتی طور پہ ہو, بس تھوڑا سا موقع آپ کے پاس, کوئی آپ کے پاس کچھ دنوں کی بات ہے, کوئی آپ کو چانس مل گیا, کوئی آپ کو کسی کی خدمت کا موقع مل گیا, قریب ہے اس کی مدد کا موقع مل گیا, تو ایسے وقتوں میں لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اور بعض دفعہ ایسے رویے دکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو دین کے نام پہ اتنے مجبور اور بےچارے بےکس لگتے ہیں کہ شاید ان کے شوہر سب سے زیادہ ان پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ تو بڑی بےچاری زندگی گزار رہی ہیں, کہ جب بازاروں کی زینت بنے دیکھے جاتے ہیں تو بعض دفعہ آدھی آدھی شام ہو جاتی ہے اور پھر بھی بازاروں میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بات بتائی کہ یہ جائیں گے ادھر اور فتنے پھیلائیں گے, یہ نہیں کہا کہ صرف وہاں جائیں گے, ثم سئل الفتنہ, کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے دین سے پلٹ جاتا ہے نا تو وہ بہت بڑا فتنہ پھیلاتا ہے. ایک شخص سے جس نے دین چکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے ختم, نہیں چکھا اس کو پتہ ہی نہیں اس کی مٹھاس, لیکن جس کو پتا ہوتا ہے پھر اگر وہ اس کو پیچھے چھوڑتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی فتنے کا باعث ہے. اسی لیے اسلام میں جو ارتداد ہے نا, مرتد ہونا یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر پہ آنا, یہ واجب القتل ہے. جیسے کسی بیماری کے جرمز جسم میں چھوڑ دیے جائیں تو اس کو مارتے ہیں نا, اس طرح ایسا شخص جو اسلام پہ آ کے کفر پہ جائے اس کو اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کا دماغ فتنہ پھیلائے گا جہاں بیٹھے گا. آخر اپنی سچائی بھی تو پیش کرنی ہے نا, بھائی تم اسلام پہ گئے تھے پھر کیا ہوا, چھوڑا کیوں, ارے تمہیں کیا پتا ایسا ہے ویسا ہے. دوسرا بھی اچھا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے, چلو ادھر بھی شک آ گیا, شک آیا اس نے اپنے شک کا اظہار کسی اور سے کیا گھر میں, اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ مزاج بن جاتا ہے اور سارے لوگ اس کا شکار ہوتے. جس طرح جرمز کو مار دیا جاتا ہے نا, اس طرح ایسے دماغوں کا ایسی سوچیں رکھنے والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ جو فتنے پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو ذرا دیر نہیں لگتی, وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے, وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا عہد تو ہو کر ہی رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آج ان سے اپنے وعدے کر رہے ہیں, یہ تو اللہ سے وعدے کر چکے. یہ کون سا عہد تھا؟ یہ وہ عہد تھا کہ جو جنگ احد کے بعد منافقوں نے کیا تھا, کہ اگر کبھی کوئی موقع آیا تو ہم اپنے قصور کی معافی مانگیں گے اور ہم اب لڑ کے دکھائیں گے, ہم نے واقعی زیادتی کی, سستی کی, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب یہ موقع آ گیا تو پھر بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وعدے کر کے پلٹنے لے لوگ ہیں, آج نہیں بھی پتا چلتا کل اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. ہم زندگی میں غور کریں, کئی دفعہ ایسے موقع نہیں آتے ہم کسی مشکل کا شکار ہو جاتے, پھنس جاتے ہیں بری طرح, جس کو کہتے ہیں نا بندہ پورے کا پورا اندر چلا جائے, پھر ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں, بس اللہ ایک دفعہ اس مشکل سے نکال دیں, ایک دفعہ سے میرا ذرا عذر دور ہو جائے تو بس میں دیکھنا کہ پھر تو میں پانچ وقت کی نمازی ہو جاؤں گی, پھر تو میں ایک نماز نہیں چھوڑوں گی, اچھا بس ایک دفعہ یہ ہو جائے تو میں تو خوب صدقہ خیرات کروں گی. کئی موقع آتے ہیں, مالی پریشانیاں آتی ہیں لوگوں پہ, بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں خود سے کیے ہوئے وعدے جو انسان کرتا ہے جو ہی حالات بدلے وہ اب تو بھولی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں مشکل میں منت مان لی تھی, کیا ابھی 100 نفل پڑھوں گی, اچھا بھی آپ کو کس نے کہا تھا مانے یہ منت, اب مان لی اب کیا کریں, اب پوری نہیں کر سکتے, اب کیا کریں, کیوں وہ بھول گئے, پھر دنیا میں پڑ گئے, پھر بچے ہو گئے, بعض کہتے بچے نہیں تھے, ہم نے کہا بس اللہ بچے دے گا تو یہ کیا کروں گی, ہر روز اتنے نفل پڑھوں گی, اچھا اب کیا ہوا اللہ نے بچہ دے دیا, اب کیا ہوا کہ وہ اب بس اب وقت ہی نہیں ملتا, وہ بچہ وقت اتنا لے رہا, چلو بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب سے آسان تمہیں میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑنا ہے. اور آج دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسے ہی دکھتا ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ دکھتی نہیں ہے نا سامنے, ہم کسی اتنے جیسے انسان سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں وعدہ پورا کرنا ہے, نبھانا ہے بھائی, بات کی ہوئی ہے, زبان دی ہوئی ہے, کمٹمنٹ ہے, لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دعوے اور عمل میں ہم بالکل پیچھے ہوتے ہیں.
تلاوت سنیں گے.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، لگی ہے سورہ احزاب. کیا فیلنگز ہیں اس سورہ کے ساتھ، کیا سیکھا؟ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، بہت زبردست ہے. تو اسی لیے میں نے بہت اچھی آیات ہیں، تقوا کے ذکر، اللہ پر توکل کرنا ویری ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے، آپ خود نوٹ کریں جب آپ نے قرآن سٹارٹ کیا تھا اس میں کس سیکوینس سے آپ نے کیا سیکھا تھا. سب سے پہلے وہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا، پھر آیا تھی سورۃ الفاتحہ، اس کا سٹارٹ دیکھیں. آج جو ہے سورۃ احزاب کا دیکھیں یہاں پہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یا ایھا النبی. تو ان سب چیزوں سے آج کیا سیکھا؟ اور ایک اچھی آیات تھی، تقویٰ کے لحاظ سے ذکر بھی تھا، اور ان چیزیں پوچھنا چاہ رہی وہ مجھے بتائیں. تقویٰ کا تو ہم الحمدللہ شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا احتیاط کریں، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی. نئی چیزیں بتائیں اس میں کیا کیا آپ نے سیکھا آج کی نا. ایک تو سب سے پہلے منہ بولے بیٹے کا آج آپ نے نئی چیز سیکھی ہوگی، آگے بھی ابھی ذکر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کرنا سیلف چیک واقعی بہت ضروری ہے، اور کچھ نئے احکامات کا آپ کو پتا چلا ہے. بیٹی جیسے مشکل حالات میں وسوسوں سے بچنا ہے، ویری گڈ ویری گڈ، یہ واقعی ضرورت ہے نا. کیونکہ جو سورۃ الاحزاب ہے اور اس میں آگے ذکر آ رہا ہے نا، رت جو ہے غزوہ خندق کا احزاب کا سورہ جو ہے وہ ہوئی تھی، تو وہ بھی آپ نے ڈیٹیل چھت لگا بھی ہم پڑھی، اس میں بات کروں گی. لیکن میں آج صرف کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو کہ اگر اپنی تم بیویوں سے اظہار کرتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں، اگر تم ان کو منہ سے بول دیتے ہو. کیونکہ اس دور میں جیسے تازہ ہی نہیں یہاں پہ بتایا چن کیا ہے نا، تو آج اگر اس طرح کوئی منہ سے نکال دیتا ہے تو اس کو ایک تو بچنا چاہیے، ایک وہ کام نہیں کرنا، نمبر دو وہ جہالت والے طریقوں کو ابھی بھی چھوڑ نہ. کچھ چیزیں ایسی توکل، تقوی، اللہ، ناٹ ٹو فالو رسم و رواج. جی رسم و رواج کو فالو نہیں کرنا، صحیح بات ہے. کتاب سے جڑنے کے بعد بدگمان، بالکل صحیح بات ہے. اسٹرانگ ایمان کرنا ہے، واقعی مضبوط ایمان کرنا ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ سوچیں کتنی پیاری اللہ کی کتاب ہے، ہمیں ایک ایک چیز کی ایک چیز آہستہ آہستہ کیسے ہماری جو ہے ہمارے ایمان کو، ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو، ہر چیز کو کس طرح بلڈ اپ کر رہی ہے نا یہ کتاب. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیں، صدقہ ضرور کیا کریں، اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ اللہ کا لاکھ کروڑ جتنی دفعہ بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا موقع دیا ہے. جو ابھی بھی میں یہی کہوں گی کسی نہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، جن کا جو بھی مس ہو گیا اس کو اگنور کریں، یہ مس نہیں کریں. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں جی جب نئی کلاس سٹارٹ ہوگی تو ہم شروع کریں گے. جب نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے سامنے شیطان آ جاتا ہے اور ہمیں پھر کسی نہ کسی وجہ سے رک جانا. جب آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں مشکلات بھی آئیں گی لیکن آپ اسے ہٹیں گے نہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ سب اپنے اپنا اپنا دیکھیں، جو لوگ شروع دن سے ہیں وہ چاہے صبح میں ہیں لیکن کلاس نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، اسی طرح اور زیادہ شوق اور جوش دلاتا رہے اور آخر تک. جی منہ بولے بیٹے کے لحاظ سے بھی کافی ساری چیزیں آپ نے سیکھی کہ منہ بلے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے تو وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، یہ جو بتایا گیا ہے منہ بلے بیٹے کا، یہاں پہ بتانے کو بتائے گا جی، ان چیزوں کو بیان کر کے اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہے کہ کیا سیکھا لائنیج؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح. اور رشتہ داروں کا نسب کی حفاظت کی گئی ہے منہ بولے بیٹے سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. پروٹیکشن دی گئی ہے قرابت داروں کی. جی بالکل، ویری گڈ، وہی اس طرح کی اہمیت، قرابت داروں کی اہمیت، کیونکہ مین چیز آپ نے پڑھی ہے، آگے بھی آئے گا، اس میں مین مقصد ایک چیز بتا دیا گیا کہ اصل رشتوں کو پیچھے کر کے جو مطلب دوسرے رشتوں کو امپورٹنس دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صلہ رحمی کریں گے، مطلب دوسروں کے ساتھ بھی آپ نرمی سے بات کریں گے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، جب آپ لین دین یا تقسیم کر رہے ہوں گھر میں، اگر کوئی تمہارے پاس قریب آپ کے رشتے دار کوئی دور کے بیٹھے ہیں، تو پھر مشورہ دے سکتے ہیں. جی بالکل، پروٹیکشن آپ کے، بالکل صحیح بات ہے الحمدللہ. یہ ہم نے لازمن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت پھر آگے سے عورتوں کا تھوڑا سا ایک دو بات میں، کیونکہ میں کار اس لیے دے رہی ہوں کہ تھوڑی سی امپورٹنٹ آیات ہیں، تو تھوڑی سی میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گی. تماشا آیا ہے، لیکن جنگ کا ذکر نہیں آج کریں گے، جنگ کا میں انشاء اللہ کل ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاء اللہ. پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت نمبر 6 میں جو ہے بتایا ہے بی اولا بمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں کے، ان کے نفسوں پر اور آپ کی بیویا کی مائیں اور رحم والی میں سے بعض نزدیک تر ہیں بعض کے اللہ کی مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کی کوئی بلائی، اور ہے یہ بات کان ذالک فی الکتاب مستورہ، لکھی ہوئی بات ہے اسلام ٹیچ اس ایوری میٹر. بالکل ویری گڈ، کیونکہ یہ ہی ہمیں سکھا. یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹس کو بتایا گیا ہے، ان کی بیویوں کی وہ مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، پھر وہ سب پہ مطلب حرام کرنے کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر رشتہ دار، پھر سارا مطلب ایک ایک چیز کو بتا دیا گیا ہے کہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کتاب میں، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جی اچھا، یہ آیت نمبر جو 7 میں ہے، نبیوں سے پختہ عہد سے، ابراہیم سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم سے عہد، تو کون سا عہد تھا؟ کوئی بتائے گا؟ آیت نمبر 7 میں جو عہد کا ذکر کیا گیا ہے، جی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بریک دیں گے. جی کون سے عہد کی بات ہے؟ انبیاء تھا. انبیاء نے کیا عہد لیا تھا؟ وہ میں بتا رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں نا، کون سا عہد لیا تھا انبیاء نے، کو کیا عہد کیا تھا؟ اس کو تھوڑا سا بتائیں جن کو نہیں. ویسے تو آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے سب کو، الحمدللہ. کس چیز کا؟ پیغام پہنچانے کا. ویری گڈ ویری گڈ، اللہ کا پہ. کہ یہ جو اب کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے؟ دے ول ہیلپ ادر نبی. جی بالکل، نبی کی مدد کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. جی مجھے سایہ نکت. اچھا کیا ہماری بھی ابھی اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم نے بھی یہ عہد کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم کون سی قوم ہے؟ ہمارا قرآن میں ہم کی امت ہے، لاسٹ پروفٹ ہیں. جی لاسٹ پروفٹ ہیں، اور یہ امت بھی کون سی ہے؟ آخری امت ہے. اور اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ ہم نے دوسرے کیا تھا، کیا نام دیا گیا ہمیں؟ ایک اسپیشل نام تھا ہمارا. یس ویری گڈ، امت بسط. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، الحمد للہ، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو یاد ہے، یہ چیز ہم نے رکھنی ہے ذہن میں، ہمیں امت وسط کا خطاب دیا گیا ہے، اور اس کو واقعی ہم نے ادا کرنا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، جس میں بتایا گیا ہے اگر آپ کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے، اس کو آپ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے مزنے برا جانو. تو اسی طرح ہمارے ارد گرد جو مختلف قسم کی خرافات ہو رہی ہیں, مختلف قسم کی غلط بدعات ہو رہی ہیں, ہمارا دل کڑتا ہے کہ ان کو ہم کیسے کریں. تو اس یہ ہم نے ٹو اسپریڈ میسج آف پروفیٹ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے انبیاء نے جو بھی ہم میسج بھیجا ہم نے اس کو آگے کنوے کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. مومن معتدل ہوتا ہے. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ جی ویری گڈ. ٹھیک ہے اب ایسے کریں آپ لوگ بریک لے لیں, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے تجوید بھی کریں گے, تجوید تو کر لیں گے. کوشش کریں آج کی جو آیات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ جو ہے اگر ہماری تجوید کا سیشن ہوا تو اس میں آپ نے یہ دیا گا 15. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. تو کیونکہ غزوہ خندق کا میں ذکر آج نہیں کروں گی کیونکہ وہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ ابھی ٹیوزڈے کو بھی آگے چلے گا ہم اس دن بات کریں گے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يوهبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يوهبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا, العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا رب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا رب هلم بنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. أفواه تشرب من وحي الرحمن, وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة, فتزيد ورودا وتلاوة, وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن, وربك يمنحها شهدا وحفاوة, وتزيد ورودا وتلاوة, وتراها عين الرحمن.
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طهتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة هي علق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم مكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
يمنحها
يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان کلا مکان
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے طرح وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد شہرت سے تو قریب ہے میرے خدا
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. بریک آپ لوگوں کی اور ہو چکی ہے, آپ لوگ واپس آ رہے ہیں. جی جلدی جلدی واپس آئیں, شاید میرا فالٹ سلو ہوا ہوا ہے یا آپ لوگ سلو ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے الحمدللہ, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, تو آپ جب لکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ واپس کلاس میں آ رہے ہیں. اور ایک مومن کا دوسرے مومن پہ یہ حق ہے کہ سلام کا جواب آپ دل میں دیں یا لکھ دیں, وہ اس سے کوئی یہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, تو اس لیے لکھی ہوئی چیز کو پھر یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کلاس میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. بہت ہی خوبصورت سورہ الاحزاب شروع ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں. آگے ہم جو جو پڑھتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرتی مسائل کا حل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پردے کی بھی آیات آئیں گی, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. آمین یا رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم پہلے تجوید آپ لوگ سسٹر تحریم کے ساتھ آیت نمبر 1 سے 15 تک سورہ الاحزاب کی, پھر ہم جو متفرق دعائیں کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Lesson number 208, item number 1 to 15, Surah Al-Ahzab. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كان عليما حكيما.
إن الله كان عليما حكيما.
واتبع ما يوحى إليك من ربك. كان بما تعملون خبيرا.
إن الله كان بما تعملون خبيرا.
وتوكل على الله.
وتوكل على الله.
وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
ما جعل الله لرجل من قلبين
وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به
ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
وكان الله غفورا رحيما
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
كان ذلك في الكتاب مسطورا
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم
عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ويستأذن فريق منهم بعورات إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا جی یہاں پر سبق پورا تھا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
دعا کے مسائل ہم کنٹینیو کریں گے ٹاپک متفرق دعاؤں کو مسئلہ نمبر 232 سے 232 نیا پھل دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. حدیث دہرائیے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتابی اول سمری فیقول یہاں سے دعا کے الفاظ ہے اللہم مبارک فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سعینا برکت مع برکت ثم یعطیہ اصغر من یحضرہ من الوالدان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا پھل لایا جاتا تو آپ فرماتے یا اللہ ہمارے شہر ہمارے پھل ہمارے مد اور ہمارے سا یہ دو کیا ہے وزن کرنے کے پیمانے جیسے آج کے دور میں کلوز اور لیٹرز لائک دس ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما برکت پر برکت. پھر آپ وہ پھل مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو خوبصورت سنت ہے نا. چھوٹے بچے ویسے بھی نئی چیز دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں بے چین ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے جلد خوش ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی خوبیاں ہو اگر کبھی بچہ کوئی نہ ہو تو پھر بچوں جیسے معصوم شخص کو دے دیجیے. بہرحال دعا خوبصورت ہے اس کو یاد کیجیے. کتنے لوگ ہیں جو نیا پھل دیکھ کے پڑھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آم آگے جلدی سے لاؤ تو ہماری زندگی سے ایسے لگتا ہے کہ سنتوں کا رنگ ہی نکل گیا. غصہ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. حدیث دہراتے ہیں عن سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استبا رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي
صلى الله عليه وسلم
یہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے
انی لعلم
کلمتا
لو قالها
لذهب عنه الذي
یجد
فانطلق الیہ الرجل
فاخبره
بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بي باس أمجنون أنا اذهب. صحابی رسول حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی گالم گلوچ کرنے لگے یعنی گالیاں دینے لگے. ان میں سے ایک اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا منہ پھول گیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہے تو اس کا سارا غصہ چلا جائے. ایک شخص سے سن کر اس کے پاس گیا اور نبی اکرم کے ارشاد سے آگاہ کر کے کہا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. اس جھگڑالو آدمی نے جواب دیا کیا تم میرے اندر کوئی خرابی محسوس کرتے ہو یا میں دیوانہ ہوں یہاں سے چلے جاؤ. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا پتا چلا کہ جو غصے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زیادتی کر رہا ہوں بلکہ اس کو غصہ ہے کہ مجھے کیوں سمجھاتے ہو یعنی میں شیطان کو بھگاؤں. تمہارا کیا مطلب ہے کہ میرے اندر شیطان آ گیا. تمہارے لیے عمل کی بات کیا ہے خود کو غصہ آئے یا ہمارے سامنے کسی کو غصہ آئے. تو تھوڑی سی آواز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے. ٹھیک تھوڑا ہٹ کے پڑھے یہ نہ ہوگا وہ آپ کے اوپر ہی کود پڑے. بہرحال چھینک لینے والے کو الحمدللہ اور سننے والے کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے. دلیل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل. کیا کہے یہ الفاظ مبارک ہے الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی چھینک لے تو اسے الحمدللہ یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہنا چاہیے اور اس کے سننے والے بھائی یا ساتھی کو یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہنا چاہیے اور جب وہ سننے والا یرحمک اللہ کہے تو چھینک لینے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے کہنا چاہیے. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنا خوبصورت دین ہے والا. دیکھیں الحمد کیوں کہا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چھینک لیتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جسم کو ریسٹ مل جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلی آواز تھی جو آدم کے منہ سے نکلی تھی پیدا ہونے کے بعد. اللہ کی تعریف ہے. دوسرے کو یہ کہنا یرحمک اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ دوسرا آپ کو کہہ رہا یرحمک اللہ یعنی اللہ پہ رحم کرے. کیونکہ سم ٹائم چھینکی کو وجہ ہی ہوتی ہے نا اور بہت زیادہ چھینکے آنے لگ جائیں تو بعض دفعہ وہ بیماری کا آغاز بھی ہوتا ہے. تین دفعہ اگر وہ چھینک آئے کسی کو تو اس پہ تو کہے گا وہ پہلی دفعہ کہے گا الحمدللہ. یہاں شرط لکھیے کہ الحمدللہ کہیں گے تو وہ جواب دے گا. بعض لوگ نہیں دیتے جواب دل میں کہہ رہے ہوں گے آپ اونچی کہیں گے تو اگلا آپ کو جواب دے گا ورنہ نہیں دے گا. تو ہم دوسروں کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں. دوسری دفعہ بھی آتی ہے چھینک پھر کہ الحمدللہ. تیسری دفعہ ہے تو کیا کہنا چاہیے کسی کو پتا؟ یعنی اب چھینکوں پہ چھینک ہی آئی جا رہی ہیں اور اب دعائیں مانگتے رہے کسی کو نہیں پتا. چلے اس پہ سرچ کر کے لائیں کل پوچھیے گا. ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمیں یہ مسئلے پتہ ہونے چاہیے یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم چھینکے تو کیا کرے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. غیر مسلم کی چھینک پر صرف یحدیکم اللہ و یصلح بالکم کہنا چاہیے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان الیہود یتعاتسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لہم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود جب آتے تو چھینک لیتے اور امید کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے اس کے الفاظ دہرائیں گے، لیکن آپ ان کے لیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے یہ کہتے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اب آپ کسی نان مسلم کو دیکھیں تو دعا دیں گے نا، دیکھیں رحم کس پہ ہوگا، جو اللہ کو مانے گا، جو ایمان لائے گا. تو آپ ٹرین میں یا بس میں، اور انہوں نے چھینک آنے پہ یہ کہا بھی کوئی نہیں نا کہ الحمدللہ، تو آپ کیا کہیں گے یہدیکم اللہ، اور آپ ذرا انگلش میں کہہ دیں میں اللہ گائیڈ یو، تو آپ سے لڑیں گے. تو یہاں سے مسئلہ ہمیں پتہ چلا اور یہ دعا بھی پتہ چلی. غیر مسلم کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے، یعنی کہنا چاہیے آگے وعلیکم السلام. کیوں؟ کیونکہ اس نے سلام کیا ہی نہیں، اس کو اسلام پسند ہی نہیں، آپ زبردستی اس کو اسلام دے رہے ہیں، اس کو تو اسلام گالی لگے گا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الكتاب فقولوا وعلیکم. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کہیں تو ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. صرف وعلیکم سلام نہیں کہنا، غیر مسلم اور مسلم افراد پر مشتمل یعنی جوائنٹ میکس کو مجلس ہو جہاں مختلف طرح کے لوگ ہوں، موجود مسلمانوں کے اجتماعی سلام کہنا جائز ہے. دلیل ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کیوں عائد ہے؟ کون دو؟ یعنی اسامہ پر بھی اور ان کے باپ زید پر. جب دو لوگ ایک ہوں جیسے باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی تو پھر اسی طرح آتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہودی فسلم علیہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سب شامل تھے. آپ نے ان مسلمانوں کو سلام کیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ صرف اپنے مسلمان جو ہے ان کو کہہ دیا جائے، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اور وہ کہے السلام علیکم من اتبع الہدا. دہرائیں السلام علیکم من اتبع الہدا، اور اس طرح بھی ہے السلام من اتبع الہدا. سلام تو اس کے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، تو پھر مسلم اور نان مسلم کا فرق مٹ گیا، خود بخود اللہ تعالیٰ ان تک سلام پہنچائے گا جو واقعی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. افضل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہنا ہے. عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم. آپ نے اسے جواب دیا تو وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا دس نے کیا. پھر دوسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا بیس نے کیا, مطلب پہلے کو دس ملی تو اب اس کو بیس مل گئی. پھر تیسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تیس نے کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب یہ جو لفظ آگے مغفرت ہوا ہے نا, یہ حضرت عائشہ سے منسوب ہے. یہاں تو چونکہ دعائیں آ رہی ہیں نا کہ آپ نے کسی کو برکات ہو کے بعد مغفرت ہو بھی کہا, تو پھر آپ نے ان کی تعریف فرمائی تھی کہ تم نے پورا سلام کر دیا. ٹھیک ہے, شیشہ دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے, ضرورت پڑتی ہے شیشے کی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر فی المرآتی قال, یہاں سے دعا کے الفاظ ہائی لائٹ کیجیے, الحمد للہ اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم جب شیشہ دیکھتے تو فرماتے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت بنائی اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. اسے بہکی نے روایت کیا. تو یہ دعا انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر سے باطن کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. ہم زیادہ کس کی فکر کرتے ہیں؟ ظاہر کی, اس کے سے جاتے ہیں نا, ہلکا ایسا دھبا پڑ جائے تو ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, لیکن اندر بہت سارے گناہوں کے دھبے ہوتے ہیں. تو شعور سے یہ دعا پڑھیں. اگر کوئی شیشہ آپ کا ٹوائلٹ سے باہر ہے, یعنی جہاں کے کوئی آپ, جیسے یہاں بھی ہمارے پاس ٹوائلٹ اندر ہے تو باہر وضو والا ایریا, تو اگر شیشے پہ ایسی دعا لکھی ہو تو دیکھ کے پڑھا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ڈالیں گی اور شیطان سے بھی آپ کو دور کریں گی. سجدہ تلاوت کی دعا یہ ہے. کون سا ہوتا ہے؟ جہاں قرآن پاک کی وہ آیت آ جائے جس پہ آیت سجدہ ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل, یہاں سے وہ دعا ہے, سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. اسے ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا. یہ کٹس ہے نا جو شک کا, اس کو پڑھیں تو سوچیں آپ, دیکھیں کہ اگر ہمارا پورا چہرہ ایسے بند ہوتا, آنکھیں کیا کٹ لگا کے اللہ نے کھول دیا, ہونٹ کیا کٹ لگا کے کھول دیا, کان کٹس ہے, آپ ذرا سوچیں بالکل گول مٹون سا چہرہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے چہرے پہ. جیسے وہ اکثر ریبوٹس کا ذہن میں آتا ہے نا, ان کے اوپر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہی ہوتا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں پہ کہیں آنکھیں لگی ہوتی ہیں, دیکھتے تو دکھ جاتا کیسا لگتا. اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. کبھی کبھی اب نارمل شکلوں والے بچوں کی بڑوں کی تصویریں دیکھیں تو دل کی گہرائی سے شکر نکلتا.
ایک اور دعا ہے صحیح مسلم میں، اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں، اور قرآن پاک کے جہاں بھی سجدے کی آیتیں آئیں گی اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں گے. سبحان اللہ، میں نے کھولا تو ایگزیکٹ خود وہیں سے کھولا جو کہ دعا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. 43 پیج ہے، کھول لیجئے، دوہرا لیں میرے ساتھ. اللہم اکتب لی بها عندك اجرا ودع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اے اللہ، سجدے کے بدلے تو اپنے پاس میرے لیے اجر لکھ دے، اس کے بدلے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا اسے میری طرف سے قبول فرما. کتنے خوبصورت لوگ تھے کہ ان کا تذکرہ بھی اب دو موجود ہیں. تو یہ تھا متفرق دعاؤں کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں. بنیادی طور پہ دعائیں
جزاک اللہ خیر. بات سن جزا استاذہ جی، الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اور اب جو کتاب و دعا بک ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کر لیں، کہ یہ اب اختتام کی طرف جا رہی ہے. کتاب کیا سیکھا آج کے مسائل سے؟ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں گائیڈ نہ کیا گیا ہو. کیا کبھی نیا پھل دیکھ کر نماز پڑھی اور دعا پڑھی؟ سوری نماز سے اٹھ کے آئی. تو ہمیں اس چیز کا وی ایٹ فروٹ الاٹ. جی بالکل، کھاتے تو بہت سارے ہیں لیکن کبھی اس نظریے سے نہیں کہ کبھی اس کو دعا کو پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. تو غصہ تو سبھی کو آتا ہے، غصہ دور کرنے کے لیے پھر کیا عمل کرنا چاہیے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے. جی، اور اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو جی اللہ کی پناہ میں، اور جب کسی کو بھی غصہ آیا ہو تو اس کو ظاہر کیے بغیر اس میں بھی تعوذ پڑھ دینا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فرق پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس شیطان کے شر سے بچا کے بھی رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظتی اقدامات، چھینک لینے پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ چھینک کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اس لیے اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا کہ ہمیں غیر مسلم کی عطایت کے لیے دعا کرنی چاہیے یا؟ تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے. جی ڈس پریکٹیکلی نکل جاتی ہیں. جی بالکل، اور ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں. اب مجھے حدیث پوری بھی یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم اس میں یہی ہے کہ کوڑ اور برس کے مرض سے زکام اور یہ چھینک وغیرہ جو ہے نجات دیتی ہے. غیر مسلم کے سلام کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ باقی لوگ کلاس میں کافی سارے لوگ موجود ہیں، یہ آپ لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ آپ جب کلاس لیتے ہیں کلاس میں موجود ہوتے ہیں وعلیکم کہنا چاہیے صرف. جی، اور باقی لوگ جو لوگ موجود ہیں اور کلاس لی ہے، آپ لوگوں کو آنسر دینا ہے، کیونکہ آپ امانت ہے، یہ ایک امانت ہے کہ آپ کلاس میں تھے. پھر آگے ہم نے ایک چیز جو دیکھی، غیر مسلم اور مسلم افراد، یہ ہمیں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جہاں مکس گیدرنگ ہو وہاں کیا کیا جائے، تو وہاں اجتماعی سلام کرنا جائز ہے. اور یہ چیز ہم نے ایک نئی دیکھی کہ افضل سلام کون سا ہوتا ہے، ہمیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتا تھا، و مغفرتہ اس کو بھی آئندہ انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. شیشہ دیکھ کر دعا پڑھنا، سجدہ تلاوت کی دعا، بہت خوبصورت دعائیں، یہ دونوں دعائیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ سجدہ تلاوت اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے، تو اس دعا کو ضرور یاد کرنا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ عافیت والا ویکینڈ ہو اور اس میں آپ اپنے جتنے بھی چھٹے ہوئے کام ہیں وہ کر سکے، لیسن بھی اچھی طرح سے یاد کر سکے، جو آپ کی گروپنگ ہے اس کو کر سکے. کوشش کریں کہ نیت اور ارادے ہمارے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آتی ہے کہ جس دن ہمیں جو کام کرنا ہے اس دن صبح اٹھ کے پہلے اس پہ نیت اور ارادہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم نیت اور ارادہ کیے بغیر کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. جزاک اللہ خیر واسو جزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.